طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں شعبے سے وابستہ ڈائریکٹر، پروڈیوسر، آرگنائزر اور دیگر کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آمد ہوئی. یہاں ان افراد نے رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب عطاری سے ملاقات کی. رکن شورا نے اس موقع پر شعبے سے وابستہ افراد کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے متعلق آگاہ کیا اور نماز پڑھنے اور اس کی درستی کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اس موقع پر شعبہ رابطہ برائے شعبے کے نگران اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے. اس موقع پر رکن شورا کا کہنا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو،
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایمان اور حضور کی محبت ہی جدا جدا نہیں رہتے، بلکہ ایمان کے جو بنیادی اجزاء ہیں، ایمان کی جو بنیادی انگریڈینٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اس میں جس قدر اضافہ، ایمان اتنا ہی کامل، ایمان اتنا ہی اکمل، ایمان اتنا ہی بہترین.
شعبے سے وابستہ افراد کا تاثرات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اراکین شورا کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا.
حاجی عبدالحبیب صاحب کا نماز کے موضوع کے اوپر بڑا پرتصیر بیان سنا، بڑا لطف آیا ادھر آنے سے اور بیان وغیرہ سنے ہم نے.
شعبہ رابطہ برائے شعبیس کے تحت ہونے والے 3 دن کے نماز کورس میں خود بھی شریک ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ افراد کو بھی لے کر آئیں گے.
نماز کورس ہوگا انشاءاللہ، ہماری پوری کوشش ہوگی اس نماز کورس میں جتنے زیادہ ہو سکے ہمارے اسلامی بھائی تمام کے تمام یہاں حاضر تھے.
انشاءاللہ اجتماعی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئندہ جو 3 دن کا جو ہمارا نماز کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے لیے ہم ضرور لائیں گے.
انشاءاللہ مارچ میں نماز کورس اسٹارٹ ہو جائے گا اور اپریل کے اندر انشاءاللہ رمضان آ جائیں گے، تو میں بھی اور اپنے ساتھ والوں کے جو میرے سنگرس ہیں، حضرات ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں کوشش کروں گا جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کے لیے ایک مرتبہ ریڈ کر لیں، ایک مرتبہ ریڈنگ کر لیں تو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کہاں کہاں صحیح.
ماشاءاللہ امیل سنت کی ماشاءاللہ آمد ہو چکی ہے. سبحان اللہ، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ابھی جو آپ نے یہ شعبیس سے متعلق اسلامی بھائیوں کے تاثرات سنے، اس کے علاوہ بھی جن سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہوں، وکلا ہوں، جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، شعبیس کے ہوں، نماز کی جب بات کرتے ہیں تو نماز کے تعلق سے ان کا یہ ذہن بنتا ہے یار ہم کو نماز سکھانی ہے، نماز ہم کو سکھائیں. پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں پر ایک جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی، وہ جو یہ سوشل میڈیا کو جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ یوٹیوبر وغیرہ بھی تھے، اس میں صحافی بھی جمع ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہمیں نماز کی باتیں بتائیں، وضو کی باتیں بتائیں، غسل کی باتیں بتائیں، اس طرح کی باتیں بتائیں. ہماری عمریں ہو گئی ہیں بڑی، اب ہمیں پوچھنے میں آتی ہے شرم کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے نماز پڑھیں گے، تو آپ لوگ بتائیں. تو پھر میں نے ان کو عرض کی کہ ہمارا امیر سنت تو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جمعہ کے بیان وغیرہ میں یہ سلسلہ رکھیں، اور دعوت اسلامی کے کئی مبلغین یہ سلسلہ رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے، مدرسۃ المدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے یا تقریباً اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک عمر ہو جاتی ہے، پروفیشن ہوتا ہے، پوچھ نہیں پاتے، لیکن جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ آئیں نماز سیکھیں گے، تو الحمدللہ نماز سیکھنے کے لیے، اس کا فیضان نماز کورس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں امیل سنت سے یہی عرض کروں گا کہ آپ ایک بار پھر اگر نماز کورس کرنے کی اور نماز کی طرف سیکھ کر نماز پڑھنے کی اگر آپ دعوت دے دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اس میں جو آپ نے کلپ دکھایا اس میں 3 دن کا نماز کورس کی ترغیب تھی، شاید شوبز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی خصوصیت ہوگی. البتہ ویسے نماز کورس، فیضان نماز کورس یہ 7 دن کا ہوتا ہے، 3 دن یا 7 دن میں ظاہر کہ نماز پوری تو نہیں سیکھ سکتا بندہ، لیکن یہ کہ ظاہر کچھ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے.
بلکہ میں امیر سے عرض کروں اس کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ ہم مساجد یعنی علاقوں میں مارکیٹوں میں فیضان نماز کورس اس طرح شروع کیا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ دیں مارکیٹ کے اور محلے ایک گھنٹہ ہم آپ کو فیضان نماز کورس کراتے ہیں اور یہ چند دنوں تک الحمدللہ سلسلہ چلتا ہے
مختلف پیکجز
جی تو وہ مارکیٹ اور سہولت کے مطابق کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ آئیں اور کچھ
کسی بہانے آئیں تو سے نماز کی طرف لانا ہے کسی بھی بہانے سے مسجد میں آئیں مسجد امن کی جگہ ہے
بے شک اب بھائی دو تین دن جب بیٹھتے ہیں نا ساتھ اور جب انہیں یہ نماز کے تعلق سے فرائض و شرائط کے تعلق سے وضو غسل کے تعلق سے انہیں وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو انہوں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوتی اور قراءت کے تعلق سے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے سجدے اور رکوع کے تعلق سے تو مسائل وغیرہ ان کو جب علم ہوتا ہے تو واقعی ان کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ نماز ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا
ایک مدنی قافلہ کہیں گیا تھا تو وہاں انہوں نے غسل کا بیان کیا ہوگا تو ایک 70 سالہ بوڑھے کا جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ رونے لگے بولا میری زندگی گزر گئی 70 سال کا ہو گیا میں ابھی تک غسل کا ہی پتا نہیں تھا کیسے کرتے ہیں کچھ اس طرح کا واقعہ میرا خیال ہے مدنی باہر میں
نیکی کی دعوت کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے لکھا ہوا ہے
تو یہ کہ یار سیکھنے سے آتا ہے اچھا پھر کیا بعض من چلے کیا بولتے ہیں آج تک ہمیں مولانا نے بتایا نہیں آج تک مولانا نے ہم کو نہیں سکھایا یار مولانا تو بےچارے مطلب ہر جمعے کو سیٹ پہ بیٹھتے ہیں ہم آتے کس ٹائم پر ہیں جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں یا بعض تو خطبے کے دوران آتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں کہ آج مولانا نے ایک منٹ زیادہ لگا دیا یہ تو ہماری حالت ہے تو اب یہ کہ مولانا بےچارا کیا کرے گا ہم مولانا کو عرض کریں گے کہ آپ ہم کو نماز سکھاؤ ہم کو وضو سکھاؤ غسل سکھاؤ تو کیوں نہیں سکھائیں گے تو اس لیے کہ ہم سیکھنے والے بنے تو سکھانے والے موجود ہیں اور اصل جو یہ نا کہ وہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اب جو کنویں کے پاس نہ جائے اور پھر کنویں کو للکارتا رہے کہ کنواں ہمیں پانی نہیں دیتا تو یہ غیر واجبی بات ہے تو سب کو سیکھنی چاہیے نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ابا مجھے آپ کی بات سے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے ایک 40-50 سال کا آدمی ہوگا یہ جمعہ یا کون سا زور ہوگی رمضان المبارک کی تو اس نے کہا کہ یار یہ امام صاحب عجیب آدمی ہے کیا ہوا نماز کے فرض جیسے بتاتا تھا بولتا کہ باقی میں بعد میں بتاؤں گا اگلے جمعہ بتاؤں گا یا اگلے دفعہ بتاؤں گا یا آج بتاتا تھا تو کیا ہو جاتا اس کو اگلی دفعہ بتانے کی کیا ضرورت تھی اس کو بڑا رہے گا یار آپ کی عمر 40-50 سال کی ہے آپ کو 40-50 سال میں نہیں ہوا بےچارے امام صاحب نے نمازی کی رعایت کرتے ہوئے کیا تو آپ کو یوں سمجھ میں نہیں آیا
اب امام صاحب اگر یہ سب بتانے جائیں گے تو شام ہو جائے گا تو کوئی بیٹھے گا کون سب اٹھ کے چلے جائیں گے
پھر وہ بولے یار امام صاحب کو گھڑی نظر نہیں آئی تو یہ بےچارا ہمارے عاشقان رسول امام کا بھی لوگ عجیب و غریب حال کر لیتے ہیں
ویسے سارے امام صاحبان یا خطیب جو ہے نا جمعے کے یہ اگر یہ ترکیب بنا لینا کر بیان کریں بے شک سنت وغیرہ اور اس میں جیسے کبھی تکبیر تحریمہ کے بارے میں نماز کی جو تکبیر ہے پہلی اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں تکبیر اولا بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں کچھ چند مسائل چند منٹ کے لیے بیان کر دیں کبھی قیام کے بارے میں اعلان کر دے گا آئندہ جمعہ میں آپ کو قیام کیا بتا دے قیام بولتے جو نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں انگلیاں کس طرح رکھنی ہے وغیرہ اس کے ضروری احکام بتاؤں گا پھر اعلان کر دے گا میں رکوع کے بارے میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا پھر بیان کر دے گا میں قومہ کے بارے میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ بولتے ہیں اس طرح نماز کے ارکان کے پہلے سے اعلان کرتے رہے نا امام صاحب خطیب صاحب مجھے لگتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے
ماشاء اللہ
شوقین اس کے آئیں گے کہ چلو یہ ہم کو سیکھنے کو ملے گا کبھی میں آئندہ وضو بیان کروں گا میں غسل بیان کروں گا میں نے جب دعوت اسلامی کا نیا نیا کام تھا نا تو اس وقت تو آپ لوگ تو تھے نہیں میرے پاس کبڈیاں کھیلتے تھے گلیوں میں مسجدوں میں جاتا تھا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اسلامی بھائی ہوتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو میں اعلان کرتا تھا کہ نماز کے بعد ٹھہر جائیے، میں انشاءاللہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان کروں گا. اور اس میں اٹریکشن تو ہوتا تھا، یہ کبھی بولوں میں ٹھہر جائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا. اس طرح لوگ ٹھہرتے تھے اور سنتے تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا فضل ہے کہ دعوت اسلامی کہاں کی کہاں نکل گئی. تو اب ادھر ادھر کی ہم جو لوجک، جیسے ایسی ہیوی ہیوی لوجک بیان کرتے ہیں بعض اوقات، تو یہ نئی عوام کے اوپر سے گزرتی ہے. ان کو نمازیں سکھاؤ، ان کو سنتیں سکھاؤ، لباس کیسے پہننا ہے، کیسے اتارنا ہے، جوتے کیسے پہننے، کیسے اتارنے، ناخن کیسے کاٹنے، سر میں تیل کیسے ڈالنا ہے، یہ سکھائیں. لوگ آپ کے پیچھے گھومتے ہوں گے.
ماشاءاللہ
الحمدللہ. میں سارے خطیبوں کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ناراض کوئی بھی نہیں ہوگا، در میں نے کون سی غلط بات کی ہے، جو ناراض ہونے کی ضرورت ہے. تو سب یہ اس پر آپ دھیان دیں. بے شک میں نے کہا نا، آپ جو بیان فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بے شک کریں، لیکن کچھ حصہ آپ یہ نکال لیں، ان کو ضروری احکام سکھائیں. یعنی اتنے شرعی احکام ہیں کتابوں میں کہ زندگیاں ختم ہو جائے، باہر شریعت بھری ہے، پتا رضویہ شریف بھرے ہے نا، اتنے احکام ہیں شرعی کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، یہ بیان نہیں ہو پاتا. کبھی انگوٹھی پہننے کے مسائل، یہ طرح طرح کے مسائل آپ بیان کرتے رہے، آپ بے شک پانچ منٹ نہیں، چار منٹ، چار یار گئے، یہ طے کر لیں گے چار منٹ کے لیے آپ نے یہ بیان کرنا ہے، لیکن تیاری کے ساتھ، کیونکہ چنانچہ اور یہ غلط نہیں ہونا چاہیے، بھول ہو جائے گی، یہ خطرہ ہے. یا دیکھ لیں کتاب، اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ ہے تو نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، اس میں دیکھ دیکھ کے بیان کریں. جمعے کے ایسے پیارے پیارے احکام ملیں گے، اذان کے احکام، تو مسافر کے لیے نماز کا طریقہ، اور یعنی بارہ رسالے اس میں آپ پڑھیں تو صحیح حیران ہو جائیں گے کہ ان بارہ رسالوں میں، جیسے یوں سمجھو نماز کے احکام میں بارہ رسالے نہیں ہیں، بارہ سمندر بارہ کوزے میں بند ہیں. آپ کھول کے دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی مسائل بیان کرنے میں، سنت سکھانے میں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
سوال چلائیے.
کیلہ میں بتاری بات کر رہا ہوں واکینٹ سے. نماز کے دوران دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اگر مانگی جا نہیں مانگی جا سکتی تو نفل میں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں دعا کی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دی.
فرض ہو یا نفل ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں مستحب ہے کہ یہ کہہ لیں رب اغفر لی، کیا کہنا ہے، اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اس کے معنی ہے. تو یہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، سب کو کرنی چاہیے، عادت بنا لیں اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رجب شریف میں یہ دعا مانگنا سنت ہے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على النبي صلى الله عليه محمد.
میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے خصوصی دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو آسانیاں فرمائے، کیونکہ آپ کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہے. ہم آپ کو سننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب سنکار. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے صرف کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، میرا کیا عمل ہونا چاہیے، کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں جو آخرت میں ان کے کام آ جائے، ان کی قبر نور سے منور ہو جائے، پلیز پلیز مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں۔
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کے ماں باپ کو، میرے ماں باپ کو، آپ کو بھی، مجھے بھی اور ساری امت کو بخش دے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ بتاؤ رضویہ شریف جلد 9 کے حوالے سے عرض ہے، حدیث میں فرمایا کہ ہر جمعہ کو ماں باپ پر اولاد کے ایک ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، برائیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اپنے گزرے ہوئے کو رنجیدہ نہ کرو اے اللہ کے بندو۔ تو اب اس میں ہر ایک کو، ہر ایک دیکھے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھی، یہ بھی تو پہنچے گا نا کہ بیٹے نے یہ پورے ہفتے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یا خالی جمعے کو آخری وقت میں گیا تھا، یا اتنی نمازیں پڑھتا تھا اور اتنی نہیں پڑھتا تھا، سارے عمل تو پہنچتے۔ ایک مثال دی، اور دیگر جو گناہ کرتے ہم وہ دیکھ لیں، تو یہ پہنچیں گے ماں باپ۔ اب ماں باپ کے لیے لاکھ آپ محبت میں ماں باپ کی آنسو بہاتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں اور قبر میں ان کو اطلاع ملتی رہے گناہوں کی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ان کو کیا فائدہ دے گی۔ ایک تو صورت یہ، دوسرا ان کے لیے اصال سواب کیا جائے، صدقہ جاریہ کی ترکیب ہو، مسجد بنا دے اللہ نے دیا ہے تو، مدرسہ بنا دے، کہیں ضرورت ہے تو کنواں کھدوا دے، اب کنواں یا ٹیوب ویل لگاتے ہیں، موٹر لگا دیتے ہیں، تو اس طرح مسجد میں حصہ لے لے تعمیر میں۔ تو اور بہت سارے اصال ثواب کے طریقے، کھانا کھلا دے، کھانا کھلانا ثواب کی نیت سے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، کپڑے کسی کو دے دے، پہنا دے، دینی کتابیں دلا دے، تو اس طرح ہزار کام ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم مسجد میں پیش کر دے کہ لوگ پڑھیں، لیکن اس میں ایک مشورہ آپ کو دے دوں لگے ہاتھوں کہ اب رمضان شریف آئے تو قرآن کریم بہت دیں گے لوگ مسجد میں، یا کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو مسجد میں فوراً قرآن کریم بھیجا جاتا ہے۔ یہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، ہر ایک کرتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، تو مسجد میں قرآن کریم بھجوانا یا وقف کرنا بے شک اعلیٰ درجے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کہ اب مسجدیں جہاں آبادیاں ہوتی ہیں نا، خاص کر جیسے بڑا شہر ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے گنجان، تو وہاں قرآن کریم کافی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پڑھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کہاں پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف میں بہرحال کچھ لوگ پڑھتے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں زیادہ اسٹروک آتا ہے، قرآن کریم لوگ دیتے ہیں، تو یوں مسجد میں بہت سارے قرآن کریم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیں بھلے آپ، لیکن آپ ایسی معلومات کر کے دیں کہ اس مسجد میں قرآن کریم کی آیا حاجت ہے یا کیا، اگر ہے بہت سے پہلے سے ہی تشریف فرمائیں، اب وہاں نہ دیں کہ آپ کا بھی پھر اسٹاک ہو جائے گا، اسٹور ہو جائے گا، یا کسی مدرسہ جو ہو اس کو جا کر پوچھ لیں، پہلے پوچھ لیں کہ آپ کو ضرورت ہے، میں قرآن کریم کو دینا چاہتا ہوں، یا جو آپ یہ قاعدے پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مدنی قاعدہ پڑھا جاتا ہے ابتدا میں، تو یہ میں آپ کو دلوا دوں، یا کوئی بینچ بنوانے ہیں آپ کے مدرسے کے لیے تو میں بنوا دوں ماں باپ کے سال سور کے لیے، اس طرح پہلے وہاں کے ناظم یا قاری صاحب سے آپ مل لیں، اور وہ اگر بولے اوکے کرے تو آپ بنوا دیں، ورنہ پھر یہ کہ پہلے سے رکھے ہوں گے اور آپ دے دیں گے تو وہ جزاک اللہ کہے گا، لے لیں گے، منع نہیں کریں گے، لیکن وہ استعمال اتنا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ایک طریقہ میں نے بتایا، تو استعمال ہوگا ثواب اللہ کرے گا زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح وہ حج بھی کیا جا سکتا ہے والدین کی طرف سے، جو فرض حج ادا کر چکے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ حج کرے، تو جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے، ماں یا باپ کی طرف سے نفل حج، تو ماں باپ کی طرف سے تو حج ادا ہو جائے گا، اور اس حج کرنے والے کے لیے مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ اور جو بنیت ثواب اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کے قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں، یعنی جب یہ فوت ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کو کی زیارت کو آئیں گے کہ یہ ماں باپ کی قبر پر بہت جاتا تھا، کثرت اور بہت زیادہ بہتات. یہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ، ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس میں سے میں نے آپ کو یہ دو تین باتیں عرض کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور سوشل میڈیا سے سوالات کچھ آئے ہیں، تو ان میں سے ایک سوال آیا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے آسان اور مجرب کوئی وظیفہ بتا دیں.
نماز سب سے بڑا وظیفہ، با جماعت پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں ادا کرنا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، انشاءاللہ قبر و آخرت کے امتحان میں کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ، ایمان شرط ہے. اب نماز پڑھنی نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے اورات پوچھے لے نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہیں پڑھیں گے تو گزارا ہوگا نہیں، سچی بات ہے. نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد کوئی ایسا ورد وغیرہ بے شک آپ کریں تو انشاءاللہ یہ کہ بہتری آئے گی. جیسے یہ کہ عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ جو دعا مانگیں یہ قبول ہوگی. مگر وہی بات ہے پانچوں ٹائم کی نماز یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ ذہن میں رہے. نماز چھوڑ کر بھی کوئی وظیفہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ. ایک اور سوال آیا ہے حضور کے شوہر رات کو دیر تک دوستوں میں جاتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟
اب تک کس طرح سمجھایا تھا؟ اب وہ کہ جب میں سمجھانے کا طریقہ بھی بتاؤں اور وہ نامدار بھی سن رہے ہوں پھر تو بات بنے گی کیسے. البتہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا سب کو خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کے بچوں کی امی کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے زیادہ کہ گھر پہ نہیں آئے گا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بعضوں کا دل کمزور ہوتا ہے اور وہ محبت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے اس کو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ تو نہیں آ گئی ہوگی، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ہوگا، زخمی تو نہیں ہو گئے ہوں گے، ابھی تک کیوں نہیں آئے. تو یہ اس کو کوسنے کے بجائے اب اس کو شاباش دے کہ وہ آپ کی محبت کی وجہ سے ایسا سوچ دیے، ورنہ کس کو پڑی ہے؟ آدمی مرتا ہو کل تو آج مر جائے، لیکن بیوی محبت کی وجہ سے سوچتی ہے، آپ کی ہمدرد ہے. تو کوسنے کے بجائے اس کا مان رکھ لیں اور گھر جلدی چلے جائے کریں. آوارہ گردی یا دوستوں کے ساتھ آدھی رات تک گپیں مارتے رہنا یہ ویسے ہی خراب عادت ہے. پھر فجر کی نماز کے بھی مسائل ہوتے ہوں گے جو نمازی ہیں ان کے لیے، پھر کیا اس طرح کے لوگ جو دیر تک جاگتے ہیں یا دیر تک نعت خوانیوں میں جاتے ہیں یا خود نعت خوان صاحبان، یہ بھی غور فرما لیں کہ نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے. معاف کیجیے گا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے کسی نعت خوان نے مجھ سے کہا تھا فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، تو کہاں سے کھلے گی یار، آپ تین بجے تک اکو سان پر للکارتے رہیں اور پھر جا کر تھکے آ رہے یوں پڑے، جس کروٹ پڑے اس پر کروٹ نیند آ گئی، اب آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سب کو اپنی زندگی کو اعتدال پر لانا ضروری ہے. سونے جاگنے کا ایک جدول بن جائے، ٹائم ٹیبل بن جائے، اس کے مطابق سوئے جائیں گے. تو ہم تو تہجد پڑھنے کی ترغیب دلانے والے لوگ ہیں، دعوت اسلامی تو وہ تہجد پڑھنے کا بولتی ہے، تو آپ بولتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو اس لیے اگر فکس ٹائم پر محفلیں بھی فکس ٹائم پر شروع ہوں، فکس ٹائم پر ختم ہو جایا کریں. کوئی بڑی راتیں اور ہوتی ہیں تو اس میں ایک وہ ایک استثناء ہوتا ہے کہ بڑی راتوں میں ویسے ہی لوگوں کو جذبہ بہت ہوتا ہے کہ وہ پوری رات بھی جاگ جاتے ہیں، نماز فجر پڑھ کے پھر سوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو موقع کی مناسبت سے، اور اگر بڑی رات ہے، لاکھ بڑی رات ہے، کنفرم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، کنفرم تو ہونا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کے لیے اقوال بہت ہیں رمضان شریف کی، لیکن یہ 100% لیلۃ القدر ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ رات کو ہم محفل اٹینڈ کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، بیان سنیں گے، اور یہ ورد پڑھیں گے، وہ نفلیں پڑھیں گے، لیکن ہم سے فجر نہیں پڑھی جا سکے گی. اب یہ ساری رات جاگنا آپ کا ثواب نہیں ہے، سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ اور فجر کے لیے اٹھو. ساری رات آپ لیلۃ القدر مزے سے سو کر گزاریں، مگر فجر آپ کے ہو جائے، تو فجر جاتی ہے تو رات کی عبادت نہیں کرنی. عشاء پڑھی سو جائیں، فجر عشاء بھی باجماعت، فجر بھی باجماعت، تو ویسے ہی ہے، حدیثوں کے مضمون موجود ہیں کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس میں مل جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. تو اصل میں نے شروع کے سوال میں بھی یہ بتایا، وظیفہ بتا، میں نے کہا سب سے بڑا وظیفہ پانچوں ٹائم کی نماز باجماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اس وظیفے کو جس نے پا لیا اس کو دوسرے وظیفوں کی کیا حاجت. تو یہی وظیفہ ہمارا کمزور ہے، نمازوں والا پھر ادھر ادھر ہم ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں. وہ وظیفے بھی حق ہوتے ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے یا بزرگوں سے جو ملے، اور جو شرعی الفاظ شرعی کلمات کے مطابق ہوتے ہیں وظیفے. بعض بابا جی الٹے سیدھے بھی بتاتے ہیں، ان کے لپڑے میں پڑھو گے تو پھر آپ ڈھونڈے سے نہیں ملو گے. قرآن و حدیث کے یا جو مستند بزرگان دین ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، وہ وظیفہ بتائیں، یا بزرگوں کی مستند کتاب میں اگر کوئی وظیفہ لکھا ہے تو یہ بھی. میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے پیر صاحب سے یا عالم صاحب سے مشورہ کر کے اس کو پڑھا جائے، ورنہ یہ کہ نقصان کا بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے، اللہ برکت دے. تو مگر سب سے بڑا وظیفہ کوئی بھی انکار نہیں کرے نا، جب نماز نماز پکڑ لو، انشاءاللہ دیگر وظائف بھی ہوتے رہیں گے، تلاوت کر لو. تلاوت اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ تلاوت کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ دعا نہیں کر سکتا، ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو، تب بھی اس کی جو یہ مرادیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. درود پاک زبردست وظیفہ، یقین مانے، درود پاک ہی پڑھتا رہے، کوئی دعا نہ مانگے، کوئی وظیفہ نہ کرے، نماز تو اپنی جگہ پر ہے، درود شریف پڑھتا رہے، تب بھی اس کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہے ہر بلا ہے صلی علی محمد.
آپ نے رات سے جلدی آنے کا جو فرمایا ہے، تو بعض اس طرح کی بھی باتیں، بھی کچھ موضوع چلا تو اس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی کہ بعض گھروں میں جب کوئی کام کرتا ہے اور نائٹ ڈیوٹی دے رہا ہے، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں کہ آمدنی کے ذرائع بھی بڑھانے، تو گھر میں اس وجہ سے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، جبکہ وہ جاب کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر گھر والوں کو بھی تو کمپرومائز کرنا پڑے گا.
وہ تو کوئی ذہنی مریضہ ہوگی جو لڑکی ہوگی، جب پتا ہے کہ شوہر نوکری پر جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، ہمارے لیے کما کے لاتا ہے، پھر کائے کو لڑے گی یار. ہاں اگر وہ شوہر ایسا لیزی ہے کہ وہ دن کی نوکری مل رہی ہے اس کو اچھی بلی اور وہ رات کی کرتا ہے، تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ رات کے بدلے دن کو کرو، اس سے لڑنے کا کوئی تک نہیں ہے، کیونکہ مین لڑائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر کا خرچہ نہیں دیتا، یہ بہت جھگڑے اس میں بھی. تو اس لیے وہ نوکری اگر کرتا ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو اچھی نوکری دن کو نہیں ملتی، رات کو نوکری کرتا ہے اور نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہے اس کی، تو وہ نوکری تو جائز ہے نا اس کی، تو اس میں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہاں آوارہ گردی کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے یا محفلیں جماتا رہتا ہے، میں نے کہا نعت خوانیوں میں جاتا ہے اور اس طرح کے بھلے بظاہر جو نیک کام ہوتے ہیں، نفلی کام ہوتے ہیں، یہ مستحب کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر کا نظام سنبھالو۔ اب ماں بیچاری آدھی رات کو اٹھ کر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا اور بیٹا ہے، بولا میں نعت خوانی میں جاتا ہوں۔ مجھے ایک تجربہ ہوا تھا، پہلے ایک لائن میں لگ کر آیا ملنے کے لیے، پرانی بات ہے جب لائن لگتی تھی ملاقات کی، وہ مجھے بولا کہ میں بڑی مشکل سے بڑے بھائی کو لایا ہوں، اس کو ڈانٹنا، مجھے دعوت اسلامی یا کام نہیں کرنے دیتا۔ خیر اب وہ اس کا بڑا بھائی آیا، اس کی باری آئی، اب یہ تو شیر کی طرح کھڑا تھا کہ اب تو میرے بھائی کو ڈانٹ پڑے گی، لیکن میں بھی ظاہر ہے کہ نفسیاتی مریض تو ہوں نہیں کہ لڑ پڑوں کسی سے ایسا ہی۔ تو خیر میں نے وہ میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں یا میں نے شاید وہ آغاز کیا، میرے کو خود بتی جلی کہ وہ رات کو کتنے بجے آتے ہیں، تو بولے دو دو تین تین بجے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ پھر فجر میں آزمائش ہوتی ہوگی، اس طرح کی کوئی بات کی۔ اب بڑا بھائی کھلا کہ ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ تو نعت خوانیوں میں جاتا ہے، نماز پڑھ نماز، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی پولے کھول دیا اس کے بڑے بھائی نے، یہ نماز نہیں پڑھتا اور تین تین بجے تک دو دو بجے تک رات کو نعت خوانیوں میں جاتا ہے، اب اس کو کاٹو دو خون نہیں۔ وہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، انہیں اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں شکاری پھنس گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو جو گھر میں مطلب اس طرح ماحول خراب کرتے ہیں، بیچارہ وہ آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو دعوت اسلامی کا مخالف ہو یا دعوت اسلامی کام سے خامخواہ روکے، مطلب لائن میں لگ کر ملنے آتا کیوں؟ کوئی لچک ہوگی تو آیا ہوگا نا، میرے بارے میں کوئی تو اس کے کونے میں کوئی محبت ہوگی تو آیا ہوگا۔ تو یہ کہ میں نے بھی الحمدللہ اس کی لاج رکھ لی، ان وانوں کر کہ اس کو شرمندہ نہیں ہونا پڑا، بلکہ اصل اس کا بھائی کا ہی قصور تھا، چھوٹا جو اس سے عمر میں چھوٹا تھا اس کا قصور تھا، نماز پڑھا کروائی۔ تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ محفل نعت بالکل ہونی چاہیے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے نعت شریف پڑھنا، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، گھر کے ماحول میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ ماں رو رہی ہے، بیٹا نعتیں پڑھ رہا ہے، نعتیں سن رہا ہے، اور ماں بیچاری اٹھ کر دروازہ دیکھ رہی ہے، باپ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرا لال آئے گا، کیا ہو گیا، ابھی تک دو بج گئے، ڈھائی بج گئے، اب کیا ہوگا، کوئی اٹھا تو نہیں گیا، کوئی ہزار وسوں سے آتے ہیں۔ اس لیے ٹائم فکس ہو، ماں باپ کی اجازت سے کتنے بجے آپ کو میں گھر پہ وانٹیڈ ہوں آپ کا، تو اگر باپ اور ماں آپ کو بولے نا دس بجے آپ گھر میں چاہیے، اگر بارگیننگ کرنی ہے تو بارہ منٹ اور بڑھا لیں آپ ان کی منظوری سے کہ میں دس بج کر بارہ منٹ کے گھر کے اندر ہوں گا، اب بارہویں کا تیرہویں منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی خصوصی محفل ہے اور اسے ضرورت ہے تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کے آج مجھے اجازت دے دو، آج میں ساڑھے بارہ بجے سے پہلے آ نہیں سکوں گا، آپ اجازت دے دو۔ اب اگر وہ اجازت دیتے ہیں دیٹس آل، نماز تو موجود ہے، وہ ماں باپ کی نہیں ہے، نماز اللہ کی ہے۔ نماز میں فرق پڑتا ہے اور ماں باپ بولتے ہیں جا تب بھی نہیں جانا ہے، نہیں نماز، اب ماں باپ کو منانا ہے کہ بے نہیں میں سو جاؤں گا۔ تو اس طرح کمپرومائز کر کے آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ ورنہ جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں نا، یہ میں نے جو پڑھا ہے کریک ہو جاتے ہیں بعض اوقات، نفسیاتی امراض جو ہے نا یہ رات کو نہ سونے والوں کو زیادہ ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے کیس بنتے ہیں یہ راتوں کو آوارہ گردیاں جو کرتے ہیں۔ دیکھو بزرگان دین پر کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ راتوں کو ان کی راتوں کی عبادتیں ہیں اور وہ تو ان کی تو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا جاگنا اور ہے، ہم لوگ جاگتے ہیں مطلب ایسے ہی ہے، کتے بھی جاگتے ہیں جس طرح بھونکتے رہتے ہیں گلیوں میں، یہ ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں گلیوں میں چوپالوں پہ جو رات بھر ہوٹل کھلی ہوتی ہے اس کو آباد کرتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، تیری میری غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں، بھائی اس وزیر کو کبھی ادب بنایا، کبھی وزیر اعظم کو لپیٹ میں لیا، کبھی صدر کا موضوع ہے کہ صدر ایسا وہ ایسا تو وہ ویسا، ارے بھائی تو ایک انگلی اٹھاتا ہے تین انگلیاں تیری طرف آ رہی ہیں، دیکھ کہ تو کیسا، سب کی پنچاتے لے کے بیٹھا ہے، اب یہ پولیس والا سیٹی مارے گا تو دم دبا کے بھاگ جائے گا. ایک پولیس کو تو سنبھال نہیں سکتا, وزیر اعظم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ خراب آدمی ہے تو ہی اچھا ہے خالی. تو یہ ہماری قوم جو ہے نا اس طرح کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چھوڑو, ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہوگا, وہ بھی فضول لفظ کا حساب ہوگا. گناہوں بھرے الفاظ پر وہ سزا ہوگی, عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. اللہ ہماری عادتوں کی اصلاح فرما دے, اپنے کرم سے ہمیں نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان. صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی رقم ہمارے پاس امانت رکھی ہو اور ان پیسوں میں سے اگر ہم کچھ خرچ کر لیں اور بعد میں پھر اس میں ملا لیں تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟
بالکل گناہگار ہوں گے, بالکل گناہگار ہوں گے, ایسا نہیں کر سکتے. وہ امانت ہے, یہی تو خیانت ہے, یعنی یہ بھی خیانت ہے, ایسا نہیں کر سکتے. چاہے وہ رکھ بھی دیں لیکن نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز رکھی جائے تو نشانی لگا کر اس کی کیا کچھ احتیاطیں ہوں, کیونکہ نا ربڑ بینڈ باندھ کر نام لکھ کر اس طرح کا کچھ.
صحیح فرما رہے ہم, کوئی بھی ایسی کہ نشانی رکھ دیں اس کو اپنی رقم میں ملائے گائے کو, اس کو الگ سے سنبھال کے رکھ لیں کسی بھی نشانی کے ساتھ. وہ اب مانگے تو دے دیں, ثواب کا کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے ثواب ملے گا.
اور اگر بائی مسٹیک اگر غلطی سے مکس ہو جائے تو کوئی ازالہ ہے اس پر؟
معافی مانگنی پڑے گی اسے, کیونکہ اس نے ہلاک کر دیا.
جس کی ہے تو اس کو دینے ہیں, اگر اس کو بتانا پڑے گا, کیونکہ امانت الگ چیز ہے. امانت میں جب تصرف یعنی کچھ کیا جائے اس کے اندر استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ امانت نہیں رہتی. تو یہ اب اگر مل گئے ہیں تو جس کی ہے اس کو بتا دیں اور پھر اپنی رقم میں سے اس کو دے دیں.
بتا بھی دیں, توبہ بھی کرنی ہوگی اگر جان بوجھ کر کیا ہے سب فیل, کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی نا, کہ جو بھی تھی وہ ختم ہو گیا. وہ آپ نے دیا وہ دوسری چیز ہے اس کے بدلے, اگرچہ وہ سیم کوسٹ ہے اس کی, تو اس لیے وہ اس سے بتانا تو پڑے گا کہ یہ ضائع ہو گئی میرے لیے, اس طرح میں نے خرچ کر لیا تھا, مسئلہ پتا نہیں تھا مثلا آج سنا. تو جب اس کو اپنی رقم مل جائے گی تو وہ معاف کرنے میں شاید دیر لگے گی. تھی
اس میں حضور ایک اور چیز بھی ہے کہ امانت کے علاوہ کچھ لوگ ایسے پیسے دیتے ہیں جیسے چندے کے پیسے آئے اور اگر وہ چندے کے پیسے استعمال کر لیے اور پھر اس میں ڈال دیے تو
یہ بھی خطرناک ہے. تو چندہ جس نے دیا اس کی ملک پر باقی ہے, اس کو تو وہی چندہ جس نے دیا اس سے رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایسا ایسا کر لیا ہے, کیونکہ اس کی رقم تو ہلاک کر دی نا, ختم کر دی, اگرچہ دوسری دے بھی دی. اب وہ جس طرح کہے اس طرح کرنا ہوگا.
ابھی صاحب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر امانت آپ کے پاس جو رقم رکھتا ہے امانت کی تو اس میں استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ پیسے دینے والے سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے اگر وہ اجازت دے دے تو؟
پھر وہ امانت نہیں رہے گی, وہ قرض ہے. امانت جو ہوتی ہے اسے تو جیسے دی گئی ہے ویسے ہی اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے. جب آپ نے اس کو استعمال کی اجازت لی تو استعمال کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس قرض ہو گیا, پھر قرض کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لگیں گے.
مدینہ ایک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا تھا کہ گزشتہ سال اور جو پچھلے سال کی واجب الادا زکات تھی وہ اگر اگلے سال کی زکات کے ساتھ ادا کر دیں تو کیا ادا کی جا سکتی ہے اور اس پر کیا کوئی ازالہ کرنا ہوگا؟
تاخیر اگر بلا وجہ کی ہے تو گناہگار تو ہے زکات فرض پر. اگلے سال کا انتظار نہیں کرنا ہے, جب بھی نادیم ہوا کہ وہ میں نے ابھی تک دی نہیں ہے تو فوراً ادا کر دیں, ادا ہو جائے گی, یہ قضا کی یا اصطلاح نہیں, ادا ہو جائے گی. لیکن بلا وجہ اگر تاخیر کی ہے اس نے تو اب یہ توبہ کر لیں.
صحیح. ایک اور چیز بھی کسی نے پوچھی ہے, کیا نکاح کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟
ضروری نہیں ہے, کرنا چاہے تو کر لے, اچھی بات ہے, لیکن استخارے پر ہی ڈیپینڈ نہ کرے. آج کل کے جو استخارے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں انکوائری کرنا ضروری ہے ساتھ میں.
جی جی. ایک اور سوال آیا ہے کہ ارکان اسلام صرف 5 تک کیوں محدود ہیں؟ صرف 5 ہی کیوں ہیں؟
یہ 5 تو بنیادی ہیں, باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. جیسے یہ فرمایا نا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, تو اس کے تحت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ بنیادی اعتبار سے بڑے بڑے ارکان ہیں, کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے تو اس میں ستون ہوتے ہیں, ستونوں کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مین بنیادی جو پلر ہوتے ہیں جن کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے, ان میں سے یہ 5 ہیں. اور 5 میں سے خاص طور پہ جو کلمہ شہادت ہے, یہ گویا کے ایک خیمہ ہوتا ہے اور خیمے کے درمیان میں یعنی ایک چوب لگائی جاتی ہے, ایک بڑا پلر لگایا جاتا ہے, اس پر اس کا رکھا جاتا ہے اور سائیڈوں میں الگ پلر اور رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو درمیان کا پلر ہوتا ہے جس کے اوپر اس خیمے کی بنیاد ہوتی ہے, خاص طور پر اس کو کلمہ شہادت کو قرار دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں کہ فقط یہی 5 ارکان اسلام ہو, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں.
میرا نام محمد قاسم اطاری ہے, جامعۃ المدینہ علی پور فراش اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پہلی شب برات سے ایک ختم دلواتے ہیں, اس کو ہمارے ہاں عرصے کی نام دیا جاتا ہے, عرصے کی ختم. اس میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ عرصے کی ختم اسی جگہ پر دلوانا ضروری ہے کہ جہاں پر اسی شخص کی جو ہے نا فوتگی ہوئی ہو, فوت ہوا ہو جس جگہ پر, اسی گھر میں یہ ختم دلوانا ضروری ہوتا ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
یہ عرفہ بولتے ہیں, جو میت کا پہلی شب برات آتی ہے نا, میت کا عرفہ 14 شعبان کو یہ کرتے ہیں, اس طرح کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں بچوں میں شیرنیاں وغیرہ. تو یہ سب ضروری نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کریں تو منع بھی نہیں ہے. اور اس جگہ اور اس جگہ اور فکس جگہ یہ سب بھی ضروری نہیں ہے. اور کسی نے نہیں بانٹا, نہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا, تو اس کا بھی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسال صاحب کرنا چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور شب برات کی تو خصوصیت ہے, وہ فتح رضویہ مخرجہ جلد 9 پیج نمبر 650 پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, روزے عید یعنی عید کے دن, روزے عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن, اور شب برات شعبان کی 15ویں رات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں, اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو, اے میری اولاد, اے میرے قرابت دارو یعنی رشتے داروں, ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. ہے کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عز و جل, اس وقت ہم کشمیر میں ضلع باغ میں لسدنہ کے مقام پر موجود ہیں, اور یہاں الحمدللہ برف باری کا بھی موسم ہے, اور ہر طرف ماشاءاللہ یہاں پر ہریالی ہے, دیار کے درخت بھی ہیں, چیر کے بھی درخت ہیں, بڑا خوبصورت مقام ہے, رب کی قدرت کے نظارے ہیں. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام لکھا ہے, اس میں ایک شعر ہے, بغداد شہر دی کی نشانی, اسے اچھیاں لمیاں چیرا ہوں. تو یہاں پر جگہ جگہ چیر کے بھی درخت ہیں. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بھی الحمدللہ بغداد شریف گئے ہیں اور کیا آپ نے بھی وہاں پر اس طرح چیر کے درخت دیکھے ہیں؟
چیرا یہ مصرع
چیڑا ہے،
چیرا تو اڑ جاتے ہیں کپڑے کے چیتڑے، بغداد شردی کی یہ نشانی اونچیاں لمیاں، مجھے تو یاد نہیں ہے مصرعات، اور اس سے مانا بھی نہیں پتا مجھے کہ یہاں چیر کے درخت اور نشانی وہ بھی بغداد شہر کی، تو پتا نہیں ہے. ویسے یہ ضلع باغ یہ سب پرانے لوگ بھول گئے میرا خیال ہے. ایک بار اس میں بہت بڑا مدنی مذاکرے کا وہ اجتماع ہوا تھا، یعنی ریلے ہوا تھا، اس میں شہنشاہ بھائیوں کے ہی مطالبے پر اس کا نام میں نے رکھا تھا باغ مدینہ، لیکن لفظ مدینہ مائنس ہو گیا، اب باغ واپس بولتے ہیں، باغ مدینہ نہیں بولتے. ماشاء اللہ ہے، مطلب یعنی کہ خوشنما ہے، لیکن بغداد شہر دی کی یہ نشانی لادری. اب پنجابی بھی یہ وہ پنجابی نہیں ہے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تو بہت پرانی مطلب یہ
اونچیاں لمیاں چیڑا
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 اڑا اڑا
یہ جو جی جڑا ہے یہ جو شداب دیکھیں، یہ جو درخت ہے نا یہ لمبے لمبے، اس کو وہاں چیڑ بولتے ہیں.
چیڑ کا نام تو سنا ہے.
یہ شاید برفانی علاقوں میں اس طرح کے جو پہاڑی علاقے نا اس طرح کشمیر کی طرف یہاں کافی ہیں یہ نا وہاں پر، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے بغداد میں ان کو دیکھا ہے.
بغداد شریف میں یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کے کوئی درخت دیکھے ہوں، اللہ بہتر جانے. یہ جہاں آبادی نہیں ہوتی وہاں اس طرح کے درخت پائے جاتے ہوں گے، ظاہر جاتا ہے تو ظاہر ظاہر چپے چپے پر تو گرتا نہیں ہے، وہ مزار تو حاضری دیتا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے، چند دن کا اس کا ہوتا ہے دورانیہ، پھر واپس آ جاتا ہے. اور مزارات اتنے ہیں کہ وہاں مطلب وہ پورا ہو ہی نہیں پاتا، ٹائم جلدی جلدی سمٹ جاتا ہے. دور 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 مزارات ہوتے ہیں مختلف شہروں میں. اب بغداد شریف میں اترے تو پھر کربلا شریف، نجف اشرف وغیرہ، یہ ایک کار کے ذریعے ہم لوگ تو گئے تھے کرائے کی کار لے کر، اس کا یہ شاید قریب ہے. پھر موصل شریف تو ہم ٹرین میں گئے تھے، بصرہ شریف امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار شریف، وہاں جانے نہیں دیتے تھے، وہاں غالباً فوجی اڈا تھا، اب بھی ہوگا ہو سکتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے مزارات، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مزارات بھی، زبیدہ قبرستان ہے، الغزالی قبرستان یہ بغداد شریف میں، امام غزالی کا روزہ، بہت سارے اولیاء کرام. نہ تذکرۃ الاولیاء میں جو اولیاء کرام کے واقعات اور آپ نے پڑھے ہوں کتاب میں، تو اس طرح کے کئی بزرگوں کے مزارات، ان بزرگوں کے مزارات وہ عراق میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. فیضان مرشد کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے ریجن ذمہ داران، ریجن نگران اور ذمہ داران بھی الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں.
سبحان اللہ. اللهم بارک لنا
فی رجب
وشعبان
وبلغنا رمضان.
اللهم
بارک لنا
فی رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے فیس بک پر کہ کیا رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں؟
آسمانوں سے مراد اصل میں عام طور پہ جو یہ کہتے ہیں وہ تقدیر و قسمت ہوتی ہے مراد، چونکہ لوہے محفوظ جو ہے اس میں ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، قسمت لکھی ہوئی ہے، تو وہ چونکہ آسمانوں سے اوپر ہے اس لیے عمومی طور پہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو صرف جوڑے ہی نہیں بلکہ جو تقدیر کے جتنے بھی معاملات ہیں، جو کچھ بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ چونکہ تمام چیزوں کو جانتا ہے تو اس نے اپنے علم کے اعتبار سے اس میں اس کو لکھ دیا. تو یوں جوڑے ہوں یا رزق ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ تمام کی تمام چیزیں لوہے محفوظ پر اور اس کو آسمان پر کہہ دیتے ہیں, تو اس اعتبار سے وہیں طے ہوتا ہے.
کوئی بہتر ورڈ ہے اس کی جگہ پر, جیسے کہ یہ ابھی سوال ہوا کہ رشتے تو آسمان پر طے پاتے ہیں وغیرہ کر کے, تو کوئی اس سے کوئی بہتر ورڈ ہے جو کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ رشتے تو جیسے جو مقدر میں ہے وہی رشتہ ہونا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے؟
یعنی اس میں بھی کوئی بظاہر حرج نہیں ہے اگر آسمانوں والی بات بھی کی جائے تو, کیونکہ لوہے محفوظ مراد ہوتی ہے اور لوہے محفوظ ہی ہے, آسمانوں سے اوپر ہی ہے, تو یوں بھی درست ہے. اور دوسرا یہ کہنا چاہیں, جیسے آپ نے کہا کہ قسمت میں لکھے ہوتے ہیں, مقدر میں لکھے ہوتے ہیں, تو اصل جو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے معاملہ, اسے دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. بعض اوقات پیچھے اچھی سوچ ہوتی ہے, اچھا معاملہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات نعوذ باللہ معاملات دوسرے ہوتے ہیں اور اس میں ناکامی ہوتی ہے, تو پھر اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا, جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں, تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے.
ٹھیک جی, سوال جائے.
ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے؟
ذبح اس جانور کو کیا جاتا ہے جس میں بہتا خون ہوتا ہے, مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. مچھلی اور ٹڈی یہ دو جانور ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ دو مردے ہمارے لیے حلال رکھے گئے, یعنی ان کو ذبح کے بغیر, یعنی ذبح جو شرعی ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا. کاٹ کے ویسے ہی اس کو, یا ویسے ہی اگر کاٹا نہیں ہے لیکن اس کی جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دور کر دی جاتی ہیں, اسے دور کیا اور پکایا کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. یعنی اس کو کاٹنا جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کے کاٹتے ہیں ویسے ضروری نہیں ہے.
کیا عورت آرٹیفیشل نیلز لگا سکتی ہے, یعنی نقلی ناخن لگا سکتی ہے؟
اصل ایک تو ہے صرف لگانا, تو اگر ہم لگانے کی بات کریں تو یعنی یوں تو اس کے اوپر کوئی احکام نہیں لگیں گے کہ اس کو ہم ناجائز و حرام کہیں, لیکن اب وہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ زینت کے اندر آتے ہیں, تو اب جو زینت وہ کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی ناخن اتنے بڑے بڑے لگائے ہیں تو اس نے اس کے اوپر دستانے تو پہننے نہیں ہیں, برقعے کے اندر اس کو چھپانا تو ہے نہیں. ابھی دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو کس کے سامنے ظاہر کر رہی ہے. اگر یہ زینت وہ مردوں کے سامنے نامحرم کے سامنے ظاہر کرے گی تو پھر تو گناہگار ہوگی, اور اگر شوہر کے لیے لگاتی ہے کہ شوہر کو وہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو بظاہر اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
حضور کئی لوگ سلام کے جواب میں میسج میں ڈبلیو لکھ دیتے ہیں, تو کیا یہ لکھنا صحیح ہے؟
مناسب تو یہی ہے کہ جو سلام ہے وہ عربی یا اردو ہی کے اندر لکھا جائے اور جواب میں وعلیکم سلام ہی کہا جائے. اس طرح ڈبلیو اور پھر اس کے آگے سلام لکھ دینا, جواب تو بہرحال وہ سلام کے ذریعے ہو جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے عربی میں لکھنے کا, اور عربی ہی کے انداز میں اردو میں لکھا جاتا ہے تو ویسے لکھا جائے اس کو.
ویسے ہم نے اپنے موبائل میں بہت ساری تحریریں لکھتے ہیں اور کافی چیزیں آلریڈی کاپی پیسٹ بھی ہو جاتی ہے موبائل میں, اس طرح کے فنکشن اور فیچرز موجود ہوتے ہیں, ہم لکھتے تو رہتے ہیں, لیکن اب جب پورا سلام بھی کرنا چاہیے, اس میں ثواب بھی آپ کا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی بارگاہ سے برکتوں کی دعا ہے, اور پھر جواب میں بھی اس طرح کا اگر انداز کر لیا جائے تو کوئی سیکنڈز میں کام ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا مطلب ہم اس کو اس طرح شارٹ کٹ بنانے کی کوشش کریں؟ اس لیے میری تمام تر اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست ہے جو موبائل یوزر ہیں کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اصل میں بس سستی کی وجہ سے شاید ہم یہ نہیں کر پاتے. وہ ایسا تو ہے نہیں کہ ڈبلیو لکھ کر ہم نے چپ ہو جانا ہے, ڈبلیو لکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہے, تو اس کے لکھنے میں بھی جب آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوا تو وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو مطلب جو موبائل یوزر ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, ٹک 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 کرو تو یہ پورا مطلب کہ وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا آ جاتا ہے, جزاک اللہ خیرا, بس جیم لکھو تو اوپر جزاک اللہ آ جاتا ہے, جزاک اللہ خیرا یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے, وہ کر لیں, کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح اور بہت سارے ایسے ماشاءاللہ الفاظ ہیں جو موبائل میں سروسز موجود ہیں، ایسا تھوڑی کہ سروسز نہیں ہیں. ان سروسز کو آپ ثواب کے لیے استعمال کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ استعمال کریں. وقت تو ہم دے ہی رہے، کئی چیزوں کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن لکھتے وقت ہی جیسے بعض اوقات لوگ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک آیا، تو اب وہاں پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے میں ان کو رک جاتی ہے قلم. اب اتنا عظیم ثواب کہ جب تک درود شریف لکھا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، تو لکھنے میں آدمی رک جاتا ہے. تو یا کچھ کوئی ایسی تو ایسا نہیں کہ کوئی شیطان ہم سے نیکی کروانے میں ہمارے لیے سستیاں اور رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو اب لکھی رہے آگے بھی پورا صفحہ بھرنا ہے، ٹائپنگ بھی کرنی ہے. اب تو کمپوزنگ کے اندر بھی جو لوگ کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جل جلالہ پورے کا پورا بٹن دبائیں اور وہ ادھر اس کی وہ پیسٹنگ ہو جاتی ہے. تو آسان اور آسان ترین میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. نیکی کمانے کی سوچ، نیکی کمانے کا جذبہ، یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ہمارے اندر نیکی کمانے کا جذبہ، نیکی کمانے کی سوچ آ جائے نا، تو یہ لکھنے میں تو مزہ آئے گا نا. اللہ کا نام، اس کے پیارے رسول کا نام، اولیاء کرام کا نام، اللہ کا نام لکھے تو پاک جل جلالہ وغیرہ عز و جل. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو درود پاک پورا لکھے، انبیاء کرام کا نام لکھے، علیہ السلام ہم لکھتے ہیں، علیہم السلام بھی لکھتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ پورا لکھ لیں. جو دنیا سے وفات پا کے بزرگان دین، ان کا ذکر کرتے تو رحمت اللہ تعالی علیہ پورا لکھ لیں. بزرگوں کا جو اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے، جو ہمارے بزرگان دین حیات ہیں، پیر ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، مدعا ذیل العلی، اس طرح مطلب کہ یہ چیزیں لکھنے سے اچھا لگتا ہے، یہ خوبصورتی ہے. اچھا جو لکھتا ہے نا، یہ خود اس کا تعارف بھی ہے. آپ اگر یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو یہ آپ کا خود ایک آپ کا پرسنل انٹروڈکشن ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، چلے آپ کو 92 کے میں بات سناتا ہوں. 92 میں 91 میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا، اور 92 میں مجھے الحمدللہ حج کی سعادت ملی. میں چند مدینہ نہیں تھا، ایک دن آگے پیچھے کی ہماری فلائٹ تھی، امیر علیہ سنت شاید ایک دن پہلے یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو میں نیا نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا، مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام کے باہر ایک خاص مقام پر امیر سنت وہاں پر ہوتے تھے، اور کافی عاشقان رسول امیر سنت سے ملنے کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے. میرے لیے سب کچھ نیا تھا جو میں اس وقت آپ کو ذکر کر رہا ہوں. تو میں بھی ایک مرتبہ وہیں رات کو عشاء کے بعد تھوڑا لیٹ نائٹ میں وہیں حاضر تھا، امیر سنت بھی موجود تھے، ارد گرد کافی ہجوم تھا، کافی عاشقان رسول جمع تھے، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، اور کافی ماشاءاللہ اچھا سلسلہ جاری تھا. میرے ساتھ ایک انتہائی وجی قسم کی شخصیت، لمبا جبا چہرے پر، اس کا ان کا وہ سمجھے کہ نقشہ کچھ میرے ذہن میں ہے، امام شریف سرپرست، 91 کی بات کر 92 کی بات کر رہا ہوں. اور چہرے پر یوں مطلب کہ بڑی زبردست داڑھی تھی، اور قد بھی لمبا تھا، اور لمبا جبا پہنا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ رقت تھی اس شخص پر، ایک رونے جیسی کیفیت تھی. اچھا مجھے نہ، میں ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، وہ مجھے جانتے تھے مجھے پتا نہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے پتا نہیں کیوں مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو یار یہ شخصیت کیا ہے، میں ان سے متاثر کیوں، ایسے ہی اردو میں بات کی اس نے. مطلب میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے فیضان سنت، میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ کیا فیضان سنت، آپ کو یاد ہوگا جس میں سنت آداب بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. میں نے ان کی تحریر میں، وہ کتابت ہوتی تھی اس وقت، میں نے ان کی تحریر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے آگے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کے نام کے آگے عز و جل وغیرہ، اسی طرح صحابہ کرام کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ، یہ میں نے پڑھا. بولا میری زندگی نکل گئی، میں نے ان چیزوں کا التزام، اس کو التزام کہتے ہیں، یعنی لازمی طور پر یہ ہونا چاہیے، کمپلسری ہے یہ. بولا میں نے اس طرح کا التزام کسی کی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ وہ خاص بات ہے جس نے مجھے اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، کہ یہ کس قدر اللہ تعالی اس کے پیارے رسول
اور صحابہ اور اولیاء کرام سے یہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا رجحان اب آ گیا، اب کسی حد تک یوں ہے کہ اب کمپوز کے اندر کاپی پیسٹ کی وجہ سے چیزیں آ جاتی ہیں، اچھی چیزیں، لیکن اس وقت یہ نہیں آتا تھا. مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا، سواد لکھ دیتے تھے، سواد لام لکھ دیتے تھے، را ضاد لکھ دیتے تھے، اسی طرح را ہا لکھ دیتے تھے، جلا جلالوں کی جگہ جیم لکھ دیتے. آج بھی آپ کو کئی فریمیں نظر آئیں گی گھروں میں، دکانوں میں آپ کو لگی ہوئی نظر آئیں گی کہ اللہ جیم لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ، یعنی یا اللہ جیم لکھا ہوا، یا رسول اللہ سواد لکھا ہوا. اب سواد لکھنا جائز نہیں ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک ہونا چاہیے، جلا جلالہ پورا ہونا چاہیے. تو آپ جب فریم لیتے ہیں اس طرح کے، کوئی مقدس آپ نام لیتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر کوئی خدا نہ خاصا ایسی کمی تو نہیں رہ گئی ہے کہ آپ لگا لیں. اچھا، میں نے خود بعضوں کی توجہ دلائی ہے ان کے یہاں جا کر، تو الحمدللہ فوراً وہ مان گئے، یا تو انہوں نے سواد کو پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر دیا، جیم سے انہوں نے پورا جلا جلالہ بھی کر دیا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تعظیم، یہ ضروری ہے. یہ مسلمانوں کی تو ایمان کا حصہ ہے کہ جب اللہ کا نام لکھے تو اس کے ساتھ تعالی، اس کی بلندی کا ذکر کرے، پاک یہ ذکر کریں آپ. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں تو ساتھ درود پاک لکھنا چاہیے. اسی طرح صحابہ کرام کے نام کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا چاہیے، اس سے ہماری انگلیاں تھکنی نہیں چاہیے، بلکہ لکھتے وقت اپنے قلب کے اندر ثواب کی نیت اور ایک راحت اور ایک سکون ملنا چاہیے، نہ کہ انگلیاں تھکنی چاہیے. تو اللہ کرے کہ یہ عادت ہماری لکھتے وقت پڑھتے وقت یہ ہو جائے، تو رب کی رحمت شامل رہی تو اس کی برکتیں انشاءاللہ، اس کی روحانیت اللہ نے چاہتا ہم اپنے ظاہر و باطن پر محسوس کریں گے، رب نے چاہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟
جی آپ نے فرما دیا، بس یہی
جزاک اللہ. جی
ایک اور چیز اس حوالے سے میرے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی وعلیکم السلام انگلش میں لکھ دیتا ہے تو ہو جائے گا؟ اور کیا آج کل جو اسٹیکرس چلتے ہیں، آج کل واٹس ایپ پر جو اسٹیکرس کا آپشن ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے؟
عربی میں لکھی ہوئی اسٹیکرس آتے ہیں؟
نہیں، کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے. اسٹیکرس میں تو عربی میں ہی یا اردو میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، پر اگر کوئی انگلش میں ٹائپ کر دیتا ہے وعلیکم السلام پورا.
میں تو یہی مشورہ دے رہا ہوں نا، مفتی صاحب حکم شریعت بیان فرما دیں، لیکن میں تو یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ یہی لکھیں وعلیکم السلام.
جی جی، وہ تو اردو ڈکشنری اوپن کر لیں، پریڈکشن آ جاتی ہے اس طرح کی، وہ تو آپشن
کر لیں. کیا ہے، اتنا سب کچھ تو کرتے ہیں موبائل فون کے اندر، اتنی اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اتنی دنیا بھر کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اگر یہ ثواب کمانے کے لیے اور خوبصورت طریقے سے اپنے دین اور اسلام کی بہترین تعلیمات، محمود و محبوب مقاصد کو پانے کے لیے کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اگر مفتی صاحب اس میں کوئی حکم شریعت بیان کرنا چاہیں.
اس میں یہی ہے کہ اصل میں خود لکھا کریں، اور یہ اسٹیکر وغیرہ میں ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز نہیں کہ وہ ثواب کی صورت اس طرح کی ہو کہ جو لکھنے کی صورت میں ہوگی.
جی، خود لکھنے کا ہی اہتمام کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. یار سستی کیوں کر رہے ہم اس میں، ثواب کمانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. سوال چلائی.
پیارے بابا جان، شباب کا کیا دیکھنے میں ثواب ملتا ہے؟
بالکل ثواب ملے گا، کیونکہ شعبان، رمضان، شوال دیکھ کر اور ذی الحج کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، اور جو واجب ادا کرنے کی نیت سے چاند دیکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
تو اپنے جیم جب بھی جیم کے بجائے جلا جلالہ لکھنے کی عادت بنا لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی عادت بنا لیجئے. سوال چلائیے.
میں یہ کام 10 سال سے کر رہا ہوں، لیدر کی کٹنگ کرتا ہوں، اور جب ہم یہ مال کاٹتے ہیں تو اس کی ویسٹیج بچتی ہے، उसको हम फेंक देते हैं, आप सही तरीका बताएं कि इसको फेंकें या किसी और चीज के इस्तेमाल में लें। ये फेंकना गुनाह तो नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बेकार है, खराब है। मुझे गुस्सा बहुत आता है और कंट्रोल नहीं होता मुझसे गुस्सा, तो ऐसा कोई वजीफा हो जो मुझे बता दिया जाए जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल में आए।
असल में ये लेदर का वो करते हैं तो पूछ ये रहे थे कि कटिंग जो हम करते हैं तो जो बच जाता है तो उसको फेंक देते हैं, ऐसा हम शायद इसको इस्तेमाल करने के हवाले से।
देखिए अगर वो किसी काम का नहीं है, ऐसे मुश्किल है कि आजकल इस तरह की चीजें इस्तेमाल में ना आए, अगर किसी काम का नहीं है तो और फेंक देने का उर्फ है तो उसे फेंक सकते हैं, और अगर वो किसी इस्तेमाल में आ सकता है तो फिर उसको इस्तेमाल के अंदर लिया जाए या किसी को दे सकते हैं तो उसे दे दें। बाकी गुस्से के हवाले से अमीर अहले सुन्नत का पूरा एक रिसाला है गुस्से का इलाज, उसमें मुख्तलिफ इलाज लिखे हुए हैं, उस रिसाले का आप मुताला फरमा लीजिए।
निगरानी शुरा से अर्ज है कि जिस तरह ये काम करते हैं तो जाहिर है कुछ एम्प्लॉयज भी काम करते होंगे, अब वो गुस्सा जो आता है तो बाद वक्त गुस्सा जो है वो अपने मुलाजमीन पर निकलता है, तो इस सूरतों में क्या आपके तजर्बात हैं कि किस किस किस्म के मामलात हो जाते होंगे?
असल में इससे उमूमन तो निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, जब आप गुस्सा अपने मुलाजमीन पर या अपने मातहत पर निकालते हैं तो ज्यादातर इसके नुकसान ही सामने आते हैं, क्योंकि फिर दुश्मनियां बोक्स कीना और नुकसान पहुंचाने के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने गुस्सा निकाला वो आपका नुकसान निकालेगा, क्योंकि वो गुस्सा तो निकालने से उसे नौकरी चली जाएगी, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गुस्सा तो नहीं करेगा लेकिन आपके गुस्से का इंतकाम लेने के लिए कुछ और ही करेगा जो शायद खैर का उसमें पहलू कम से कम हो, खैर का पहलू तो बहुत मुश्किल है। तो इन इन हालात और इन सूरत हाल में आपको गौर करना है कि अगर आप गुस्से से खुद को बचाएं तो अच्छा है। जो ये समझते हैं कि मुझे हर वक्त गुस्सा आता है वो भी जायजा ले लें, हर वक्त गुस्सा अमूमन रहता नहीं है, रात को सोने में कौन सा गुस्सा आता है, सोए सात सात आठ आठ घंटे निकल जाते हैं, उठने के बाद जरूरी गुस्सा आया हो, ऐसे कई घंटे आपके गुजर जाते होंगे जिसमें कोई गुस्सा नहीं होता होगा। तो अच्छा गुस्सा अब आता खिलाफ मिजाज काम या मेरी बात ना मानी, इस तरह की चीजों पर अमूमन गुस्सा आ जाता है, तो फिर गुस्सा पीना पड़ेगा, ये बड़ा मुकद्दस और मुबारक घूंट है गुस्से का जो बंदा पी लेता है। तो आदत बनाए कि अगर गुस्सा आ जाए, आ जाता है गुस्सा, गुस्से को नाफिज ना करें, खड़े तो बैठ जाएं, बैठे तो लेट जाएं, वुजू कर लें, बावजू रहें, ला हौल शरीफ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह गुस्से पर काबू पाने की अल्लाह ने चाहा तो सआदत नसीब होगी, या अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वहीं से ही वो मकाम से ही जुदा हो जाएं, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत शामिल अली तो फर्क पड़ेगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि अमीर अहले सुन्नत का जो रिसाला है गुस्से का इलाज उसका मुताला करें, जी गुस्से का इलाज उसका मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह इसका भी फायदा होगा और गुस्से के असबाब पता चलेंगे, गुस्सा आता क्यों है। खुदा ना कहता अगर गुस्से के पीछे कोई तकब्बुर छुपा हुआ है, गुस्से के पीछे कुछ ऐसी मजमूम जो खराब चीज छुपी हुई है तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। हम भी बाजों का कहना बंद कर दे यार ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, बाजों का इसकी वजह से भी अगले को बकने की तबीयत न उसकी पहचान ही गुस्सा हो जाती है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए और नरमी इख्तियार करनी चाहिए। हे फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती नहीं मौजों की तुगियानी में जिसकी किश्ती और मोहम्मद की निगहबानी में। इसी तरह कुरान करीम की आयात करीमा की तिलावत करें, वो कुरान करीम में है ना, मुफ्ती साहब को याद होगा, वल काजी मीन अल गईजा वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, गजब गुस्से पर काबू पाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक अमल करने वाले एहसान करने वाले, यही तर्जमा बनेगा मुफ्ती साहब
जी। गुस्सा पीने वाले, लोगों से दरगुजर माफ करने वाले और नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद
करता है, अल्लाह पसंद फरमाता है, तो इसको भी अपने पेशे नजर रखें। अगर कोई गलती करता है खुदा ना खास्ता आपके साथ बुराई करता है, आपके साथ कोई ऐसा गलत रवैया इख्तियार करता है तो कुरान करीम की साहित्य करीमा को अपने पेशे नजर रखे, इदफा बिल्लती हिया अहसन, सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, جب ہم کسی کی برائی کو اس کی برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے. ظاہر ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے, آگ سے تو نہیں نہ بجھے گی. اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو آپ محبت دیں گے تو اس کی نفرت محبت میں بدلے گی. نفرت ختم کرنے کے لیے آپ کو نفرت تو دینی نہیں ہے نا, غصے کو ختم کرنے کے لیے سامنے غصہ تو کرنا نہیں ہے. اسی طرح خرابیاں کو ختم کرنا تو آپ کو اچھائیاں بڑھانی پڑیں گی. تو یہ ایک لاجیکل چیزیں ہیں جو ہر عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم سختی کو ختم کرنے کے لیے نرمی اختیار کریں گے. پانی کو گرم کرنے کے لیے اس میں برف ڈالی جاتی ہے, گرم پانی نہیں ڈالا جاتا. تو اسی طرح مطلب کہ گرم چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نرمی کرنے والے, اپنے ساتھ جو زیادتی کرے اسے معاف کرنے والے, کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جور, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مدنی پھول ہیں اور تربیت کے مدنی پھول ہیں. اللہ کرے کہ یہ عادت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے, نرمی کرنے والے بنے. عموماً ہوتا یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ انداز ہمارے بڑوں کے ذہنی, ہمارا ہم سے اگر کوئی بڑا ہے, سیٹ ہے یا اس طرح کا کوئی بڑا ہے, تو اس کے ساتھ ہماری توازو, ہماری عاجزی اور ہمارا ایک ایسا 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 انداز ہوتا ہے بالکل جی حضور بس آپ بس ایسا اپنا ایک بس مر مر جاوے نا ادھر وہی, اور ادھر سے نکلا اور اپنے ماتحت کے پاس گیا تو بس خیر نہیں ہے اس کی. وہ ساری ادھر کی عاجزی انکساری اور توازو کے بدلے وہی لے گا. جب ادھر تھک گیا میں یار عاجزی انکساری اور یہ سب کرتے کرتے اب تیری خیر نہیں ہے. اللہ کے لیے جب عاجزی ہے, اللہ کے لیے جب نرمی ہے, اللہ کے لیے جب حسن اخلاق ہے, تو پھر چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ بھی جو انداز ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ بھی انداز ہونا چاہیے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اس کے برکتیں نصیب ہوں گے اللہ نے چاہا تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو وہ جاگتی آنکھوں سے گئے یا خواب میں گئے؟
جی مفتی صاحب,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ اہل سنت کے نزدیک جسمانی معراج عطا کی گئی, یعنی جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله, کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی, وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. تو یہاں جس معراج کا تذکرہ ہے وہ جسمانی معراج ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جسم کے ساتھ, اپنے جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصی تک گئے, پھر اس کے بعد آسمانوں تک, پھر عرش پر, اور پھر لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہاں لفظ جو عبد استعمال ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے گئی, عبد کو لے گئی, تو عبد کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جس کا جسم بھی ہو. اسی طرح اگر ہم معراج کے واقعات کو پڑھیں تو اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے تو کفار کے اعتراضات تھے. اگر فقط یہ خواب کے ذریعے ہوتی, روح کے ذریعے ہوتی, تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ روح تو کہاں سے کہاں مختصر سے لمحے کے اندر پہنچ سکتی ہے. جو ان کے اعتراضات تھے وہ اسی بنیاد پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دعویٰ تھا وہ جسم کے ساتھ معراج کا تھا, اور پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل یہ بیان فرمائے تھے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں چندہ کے لیے ایک بورڈ لگایا جاتا ہے اور اس بورڈ پر چندہ دینے والے کا نام اور اس کی رقم لکھی جاتی ہے, تو مسجد کمیٹی یا انتظامیہ کی طرف سے ایسا کرنا کیسا ہے؟
جائز ہے, البتہ یہ کہ جو نام لکھا جاتا ہے تو جن کا لکھا جاتا ہے وہ اپنے دل پر غور کریں. اگر ان کو جو لگتا ہے کہ مجھے ریا پیدا ہوگا, لوگ واہ واہ تو کرتے ہیں واہ بھائی, وہ اگر ایسا ہے تو وہ کمیٹی والوں کو ریکویسٹ کر دے کہ نہ لکھیں, اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ میرا نام دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے اس لیے لکھوا رہا ہے نام اپنا, اور یہ اتنا با اثر ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ دیتے ہیں, اور ریا بھی پیدا نہیں ہوتا دکھاوے گا, اس نیت سے نام رکھے ہوئے رکھوائیں گے اپنا انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے نا نیتوں پر ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, لیکن بہرحال خطرہ زیادہ ریا کا ہے, اس لیے اپنا نام نہ لکھوانے میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال آیا ہے, حضور کیا ساتوں آسمان پر اللہ پاک کی کرسی موجود ہے؟
بس یا کرسی السماوات والارض, کہ اللہ پاک کی کرسی سات زمینوں اور آسمانوں سے, آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. آیت الکرسی میں تو ہے, اور پوری آیت کا نام ہی آیت الکرسی ہے, اس لیے ساتوں آسمان کی تخصیص نہیں ہے, زمین کو بھی یعنی کہ گھیرے ہوئے ہیں, محیط ہیں, احاطہ کیے ہوئے, کارڈن کرنا جس کو بولتے ہیں, کارڈن کیے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہم بارک
بچوں نے بڑے پیارے پیارے الفاظ سنائے, یہ حنزلہ اور صدیق رضا نے دعا سنائی نواز سے حاجی عمران کے, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ محمد.
حضور فیس بک سے ایک سوال آیا ہے, ایاز اتاری نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اپنی مسجد کی جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں کوئی جماعت کروائے یا اپنے آفس میں یا کہیں جماعت قائم کروائے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
اگر اجازت اگر مسجد میں کوئی شرعی طور پر ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو گھر میں جماعت کرنی پڑے, تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو اسی پر زور دیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے حوالے وغیرہ دے کر کہ مسجد کی جماعت واجب ہے. اب ظاہر ہے کہ سب گھروں میں جماعتیں کریں گے تو مسجد آباد کون کرے گا, پھر مسجد بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے, سب اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے, اور جمعہ کے لیے بھی مسجد بھی. اچھا جمعہ کے لیے تو ویسے ہی مسجد شرط نہیں ہے, اگر میدان میں بھی جمعہ کرتے ہیں شرائط پائے جائیں تو جمعہ تو ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ پھر مسجد کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ مسجد ہی میں جماعت قائم کی جائے اور مسجد کو آباد کیا جائے کہ اس میں عام مسلمان آتا ہے, اور ایک مسجد ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے, اسلامک سینٹر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رزق حلال
میرا نام محمد محمود ہے اور میں فیومیگیشن کمپنی کا کام کرتا ہوں اور 40 سال کا مجھے اس کام کا تجربہ ہے. میری فیلڈ کے اندر جو ہے نا تقریباً مساجد بھی فیومیگیشن ہوتی ہیں, قبرستانوں میں ہوتی ہیں, فیکٹریز میں, گھروں میں, فارم ہاؤس ہیں, کیٹل فارم ہاؤس ہیں, ان اداروں میں ہم لوگ فیومیگیشن کرتے رہے, لیکن اس 40 سال کے اندر میرے ساتھ ایسے ایسے کچھ سوالات آتے ہیں ذہن میں جو مجھے کرنا ضروری ہے تاکہ میری رہنمائی ہو سکے, کہ اور میرے ساتھ جو دوسرے لوگ میرے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کووڈ 19 کے حوالے سے ہم سے لوگوں نے فیومیگیشن کروائی,
ڈس انفیکشن کے حوالے سے, تو اس کے اندر کچھ مساجد میں ہم نے فیومیگیشن کری ہے, جو کیمیکل تھا وہ الکوہل سے پاک نہیں تھا. تو کیا میں نے اگر یہ کام کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں اس طرح کا, الکوہل سے پاک کوئی کیمیکل نہیں ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کووڈ 19 کے حوالے سے لوگوں نے فیومیگیشن کروائی, تو اس میں کچھ لوگوں نے ہم سے قبرستانوں میں ڈس انفیکشن کروایا. اچھا, جب ہم نے اس کا فیومیگیشن کیا تو کچھ قبروں سے طرح طرح کے جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ نکل نکل کے مر رہے تھے. تو مجھے تھوڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یار یہ تو ایک اللہ کا معاملہ ہے اور ہم نے یہاں پہ آ کے فیومیگیشن کری ہے, تو کیا یہ کرنا درست تھا, یا جو لوگ کروا رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟
ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. دین کی سوچ ہونا اور آخرت کی فکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بالکل پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی یہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, غلط تو نہیں کر رہے, مگر 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے. اور مناسب تو یہ ہے کہ آدمی کام شروع کرے اس سے پہلے علماء سے مشورہ کر لے کہ یہ کرنے جا رہا ہوں. اب جیسے اتنے عرصے کے بعد اگر یہ منع ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ مانے گا کون؟ اتنا اسٹاف ساتھ ہوگا اور پتا نہیں کتنی وہ کیمیکل خرید کر اسٹاک کیے ہوں گے, اس کا سامان یہ وہ روزگار کا, تو اس لیے شروع سے ہی معلومات بندہ کر لے. اب یہ کہ الکوہل ملا ہونا ان چیزوں میں, تو اس میں علماء کے دو مطلب ہے کہ اس معاملے میں دو رائے ہیں. کچھ علماء تو ناجائز کہتے ہیں, کچھ علماء جائز کہتے ہیں. الکوہل کو دوا ان استعمال کرنا, دوا میں ڈالتے ہیں جو استعمال کرنا, دوا میں جیسے پیا جاتا ہے, تو اصل مقصد الکوہل پینا نہیں ہوتا, پینی دوا ہوتی ہے, اس میں الکوہل کا بھی کوئی جز ہوتا ہے, کچھ حصہ ہوتا ہے, ہر دوا میں نہیں ہوتا. تو بہرحال علماء مجبوری کی وجہ سے اور کچھ دلائل کے تحت اس کو جائز فرما رہے ہیں. تو دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی اس کو جائز کہتے ہیں. دوسرا وہ
یہ جو لگا ہے مسجد کے اندر جو کی ہے, اس میں اگر ایسا ہے کہ جس کے اندر بو موجود ہے جو تکلیف دے, تو اس کا حکم بھی ارشاد فرما دے.
ہاں, اگر الکوہل نہیں بھی ہے اور بو آتی ہے, چاہے الکوہل ہو یا نہ ہو, تو مسجد میں ایسی چیزیں لگانا جس سے بدبو آئے یہ فرشتوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی پریشان کن, یہ البتہ ناجائز ہے, گناہ ہے, تو ایسی چیز مسجد میں استعمال نہ کی جائے, کی ہے تو توبہ کر لے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. مزید وہ قبرستان کا انہوں نے فرمایا, قبرستان میں یہ چھڑکاؤ تو یہ تو حیرت انگیز ہے.
سر پچھلے دنوں مختلف آبادیوں میں اور جگہ جگہ کیے گئے, تو لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے وہاں پر یہ جو کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کیا وہاں پر کروایا گیا ہوگا ان سے.
اچھا اچھا, یعنی یہ بھی ایک بتایا گیا کہ یہاں ہوتا ہے, جبکہ شاید ایسا ہے نہیں,
انہوں نے کرنے والے خود ہیں.
ہاں, یعنی کہ ان سے مطلب کورونا لگتا ہو یہ میت سے, اب شاید یہ تحقیق ہے کہ نہیں لگتا, پہلے جنازے کی اجازت نہیں دیتے تھے, یہاں تک کہ بعض ملکوں میں مسلمانوں کی لاشیں بھی جلا دیتے تھے, لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہ اجازت دے دیے دفنانے کی. تو یہ ان کے نزدیک تحقیق یہ ہوگی کہ ان میت سے کوئی نہیں ہوتا مسئلہ کورونا کا, اللہ بہتر جانے. تو اب یہ کہ قبرستانوں میں یہ کیا, تو یہ اگر قبروں پر پاؤں رکھنا نہ پڑا, قبروں پر پاؤں بھی رکھ کر آگے پیچھے اگر جاتے ہیں, تو قبروں پر مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے, یا ایسی جگہ پر پاؤں رکھنا جہاں قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا ہو. آپ بولو میں قبر پر پاؤں نہیں ہے تو راستہ بناؤ اس پہ رکھتا ہوں, تو جبکہ یہ ہے قبریں مٹا کر بناو تو اس پر بھی پاؤں رکھنا حرام. اچھا, یاد تک کہ اگر شک ہے کہ شاید یہ قبریں تھی اور اب یہ راستہ بن گیا ہے, اب بھی شک ہونے کی بنا پر بھی پاؤں رکھنا حرام. تو یہ اس کا جراثیم سے تعلق نہیں ہے. ویسے جو قبرستان حاضری کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے, سب کے لیے مسئلہ ہے. اب یہ دوائی چھڑکی تو اس میں چونکہ ایک صحیح مقصد تھا کہ یہاں جراثیم ہوتے ہیں اور یہ اس نے یہ کیا تو وہ تو چلو اس کی اجازت ہوئی. اب یہ جو کیڑے مکوڑے اچانک نکل آئے قبروں سے اور پتہ چلا تو ان کو عذاب کے کیڑے کہنا ضرورت نہیں ہے. اس کی عذاب جو اللہ کا ہے وہ تو نظر نہیں آتا, اور جب اللہ پاک کسی کو دکھاتا بھی ہے تو وہ اس کی لوگوں کی عبرت کے لیے دکھاتا بھی ہے. تو ان کو ہم لوگ مار نہیں سکتے. اگر یہ مر گیا ہمارے سے پتا چلا یہ اور جو قدرتی طور پہ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ یہ وہ تھے جو مارے گئے, تو بے ضرر کیڑے مکوڑے مار دینا بلا ضرورت, یہ ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں ہم کو پتا نہیں تھا اور اب وہ نکل آئے اور مرنے لگے. لیکن اب یہ کہ نکلنے لگے اور مرنے لگے تو اب اس کو روکنا چاہیے تھا اس دوا کو, کیونکہ یہ بے ضرر ہوتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. یہ قبرستان میں اپنا جو کہ نظام ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ان کو غذا دی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ مردوں ہی کو کھا رہے ہوئی ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر وقاص بھائی نے پوچھا ہے کہ وقت شروع ہو گیا تو کیا اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
سنت یہ کہ اذان ہو جائے, ایک جگہ سے بھی اذان ہو گئی تو وہ ویلڈ ہے, اب پڑھ سکتے ہیں گھر میں. اگر پڑھ لی کسی نے بغیر اذان کے نماز اور وقت کنفرم ہو گیا تھا تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن وہ اذان کی سنت چھوٹی. وہ الگ چیز ہے کہ جماعت واجب, عورتوں کو تو جماعت واجب نہیں ہے. تو یہ کہ جماعت واجب ہونا ہو تو پھر اس کا مسئلہ ہے الگ, پھر جمعے کا اور مسئلہ ہے. جمعہ تو گھر میں ہوتا بھی نہیں ہے, یعنی اس طرح اکیلے میں مطلب نہیں ہوتا جمعہ, اس کے شرائط ہیں. بغیر جماعت ہونا یہ بھی شرائط ہے, شرط ہے. ہر امام جمعہ نہیں کر سکتا قائم, یہ بھی شرط ہے. جمعہ وہی قائم کر سکتا ہے جس کو یعنی حکیم اسلام بادشاہ اسلام جو ہے وہ قائم کرے, یا اس کا معزون جو جس کو اس نے اجازت دی ہو وہ قائم کرے جمعہ. یا اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو اب تو یہ صورتیں نہیں ہیں, اب حکیم اسلام والا وہ انداز تو ہے نہیں, تو شہر کا سب سے بڑا عالم ہو وہ جمعہ قائم کرے گا اور اس کی اجازت سے دوسرے قائم کریں گے جمعہ. اچھا اب یہ صورت بھی نہیں ہے تو پھر یہ صورت ہے کہ عوام جو ہیں نمازی وہ جس کو جمعہ پڑھانے کی اجازت دے دیں وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں. یہ خاص کر نئی نئی مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں اور وہ جو امام ہوتا ہے وہ جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے, ایک شرط کئی جگہ یہ چھوٹ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ کسی بڑے عالم سے, بڑا عالم ہو علم دین کا عالم مفتی ہو اس سے اجازت لے لی جائے, اذن جس کو بولتے ہیں اپنے طور پر, یا پھر وہ جو نمازی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا دے جمعہ. بعض وقت نمازی بیزار ہوتے ہیں وہ شخص پڑھا رہا ہوتا جمعہ, تو یہ پھر جمعہ نہیں ہوگا اس طرح. اس کی شرائط ہیں, جمعہ فیضان جمعہ کی رسالہ ہے 12 جو رسالے میں نے شروع میں کہا تھا نماز کے احکام میں, ان میں سے ایک فیضان جمعہ اسی کو پڑھ لیں آپ, اس میں بھی شرائط لکھے ہوئے ہیں. اور مزید تفصیل بہار شریعت جلد اول کے چوتھے حصے میں جمعہ کا بیان, وہ بہت ضروری ہے. جو خطیب ہوتے ہیں ان کو تو بالکل پڑھنا چاہیے لازم, ورنہ بھولے کرنے اور عوام کی نمازیں ضائع کرنے کا وبال آ سکتا ہے, اللہ نہ کرے. غفلت کا دور دور ہے, معلومات کی بے انتہا کمی ہے. اب یہ تھوڑی خالی درس نظامی کر لیا تو پورا اسلام اس کو آ گیا, مطلب درس نظامی کرنے سے تو بندہ عالم بھی نہیں بنتا. ہمارے کہتے ہیں عالم کورس, لیکن وہ عالم کورس ایکچولی نہیں ہے, ابھی بہت معلومات اس کو چاہیے. اور درس نظامی نہ کرنے والے کو بھی عالم دین وہ بھی بن سکتا ہے, اس کو اگر اتنی معلومات ہو جائے شرائط کے مطابق, بھلے وہ
قواعد نہیں جانتا جو یہ مختلف اس کے قواعد ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنے مسائل جانتا ہو، نیا قائد جانتا ہو، ان پر مستقل ہو، پرمیننٹ، اس طرح ضرورت کے مسائل، اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب اردو کی کتابیں موجود ہیں، تو اس طرح وہ پھر عالم بنتا ہے. درس نظامی جو کر رہے ہیں ان کو میں تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اپنی پرائیویٹ اسٹڈی نہ چھوڑیں، نجی مطالعہ پڑھتے رہیں دینی کتابیں، ورنہ تو خالی لوگ علامہ بولیں گے، آپ کو الف کا با محاورہ ہے کہ نہیں آتا ہوگا، مسائل سے کچھ نہیں آتا پتا ہوتا نہیں ہے بعضوں کا، عالم کہلا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو بہت تجربہ زندگی گزر گئی میری، اس لیے وہ جید علماء جو ہوتے ہیں ان کی صحبت نہ چھوڑے، بڑے علماء اور پرفیکٹ سنی ایکوریٹ عاشق رسول صحابہ کرام کے نام پر جان چھڑکتا ہو، اولیاء کرام کے قدموں میں لوٹنا سعادت سمجھتا ہو، ایسا صحیح العقیدہ سنی عالم ہو، اس کی صحبت اختیار کی جائے، کتابیں اعلی حضرت کی اور دیگر بہار شریعت فتح اور رضویہ شریعت دیگر ہزاروں کتابیں یہ مطالعے میں رکھیں، تو جا کر کہیں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی بہت معلومات جمع ہو جائے، ورنہ بہت بہت بے بسی کا عالم ہے، بے کسی کا عالم ہے، معلومات نہیں ہے. جر جو چاہیے فقہی معلومات مسائل کی، اس معلومات میں بہت کمزوری ہے.
آپ ایک مشورہ عطا فرمائیں کہ ایک مسئلہ پیش آیا اور وہ چاہے تو باہر شریعت اس سے دیکھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، یعنی کوشش کر سکتا ہے کہ یار باہر شریعت میں اس کا کیا جواب ہے، ذرا میں دیکھ لوں، تو اس کو کتاب کی طرف رجوع کر کے مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش کر کے اپنی معلومات اور اپنی فقہ کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا چلو یار پوچھ لیتا ہوں، تو دونوں صورتیں اس کے سامنے موجود ہیں، کتاب بھی موجود ہے اور فون نمبر بھی موجود ہے. تو ایک طالب علم کو اس طرح جو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں یا درس نظامی کر چکے ہوتے ہیں، انہیں کس طرف جانا چاہیے زیادہ تر؟
سر یار یہ ہے بڑا پیچیدہ معاملہ، مطالعہ تو کرنا چاہیے
جی،
ایک ہی جگہ پر بعض اوقات مسئلہ ایک صورت لکھی ہوتی ہے، اس کی اور بھی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، اور یہ گتھی مفتی سلجھا سکتا ہے.
جی جی،
تو پڑھے بھی اور مفتی صاحب سے کنفرم بھی کرے.
مدینہ مدینہ
بعض اوقات وہ راجے مرجو اور تغیر زمان اور عموم بلوا کی وجہ سے جو اسباب سکتا ہے مسئلے میں جو فرق آتا ہے، یہ مفتی بتائے گا. اگر مفتی یہ جانتا ہے تو ہی مفتی ہے، ورنہ تو ایک لفظ مفت مشہور ہے، اس میں یا لگا دو سمجھ جاؤ. تو مفتی یہ سب جانتا ہوتا ہے، مفتی بننا خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے، کہلانا بہت آسان ہے. میں نے اپنے آپ کو کبھی مفتی نہیں کہا، نہ مجھے مفتی کہتے ہیں، نہ واللہ میں مفتی ہوں بھی نہیں، کہ مجھے پتا ہے من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں، یعنی کہ یہ واللہ میں انکساری بھی نہیں کر رہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری انکساری نہیں ہے، مجھے پتا ہے نا کہ مفتی کس کو بولتے ہیں، اس لیے میں مفتی نہیں ہوں، یہ بچے کو بٹھا کے رکھا ہے، میرا تو بچہ ہی ہے نا. ہاں اتنا زیادہ لائن میں لگ کے ملنے آتا تھا، اب مفتی صاحب بن گئے تم نے، مفتی صاحب بتا دو. مجھے مطلب وہ گتیاں سلجھا لاتے نہیں، سیدھی بات اپنے خاموں کا ہوشیاری کریں، اور لوگوں کو روز جانے کے میں مفتی اعظم ہوں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، لقب نہیں چاہیے، اور رب مجھ سے راضی ہو جائے اور دین کی خدمت لے لے مجھ سے. تو علماء کے قدموں سے دور ہونے کو میں اپنے لیے ہلاکت تصور کرتا ہوں، کہ جس دن میں نے بولا کہ اب مولانا کی ضرورت نہیں، سارے میرے بچے ہیں، جتنے دارالافتاء اہل سنت کے ہیں سب میرے مرید ہیں، ان سے کیا پوچھوں، میری ہلاکت شروع ہو جائے گی اس وقت. تو یہ ذہن میں رہے کہ بزرگی با عقل است نہ با سال، بزرگی با عقل است با علم است، بزرگی جو علم و عقل سے حاصل ہوتی ہے، عمر سے نہیں. 100 سال کا بوڑھا ہو گیا، سفید ریش ہے، بھویں بھی سفید ہو گئی، کھانوں میں جھریاں پڑ گئی، لیکن اگر علم دین سے وہ کورا ہے تو وہ بزرگ ان مانو کر نہیں ہے، نوجوان ہے 15-17 سال کا، لیکن علم دین سے اس کا سینہ مالا مال ہے، یہ بزرگ ہے. یہ تو شش کر کے لوگ بھگا دیتے ہوں، لیکن یہ واقعی بزرگ ہے.
سمجھا کریں. اگر آخرت بنانی ہے اپنی پھوپا چھوڑ دیں, کوئی چھوٹا بچہ بھی صحیح بات کر جائے اس کی مان دیا کریں, یہ نہیں کہ جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے یہ میرے بولے سمجھانے آئے. اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں, میں نے بہت تجربہ کیا ہے نا ان پر, یعنی قابل رحم ہوتے ہیں. یعنی کہ مجھے کوئی سمجھا تو میری کثرت شان میری شان کے خلاف نہیں, یہی آپ کی شان ہے کہ آپ کو دنیا میں بچا لیا گیا ورنہ آخرت میں پھنس جاتے, اس بچے نے آپ کو سنبھال لیا. امام اعظم تھے نا کہ جن کو کسی نے کہہ دیا اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو گھبرا کر گر پڑے, غالباً بے ہوش ہو گئے. اور ایک بار ایک بچہ پھسلا تو آپ نے فرمایا بیٹے ذرا خیال کرو, تو اس بچے نے, بچوں کی بات غیبی زبان ہوتی ہے, اس بچے نے کہا کہ میرے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرا اتنا سا بدن ہی ٹوٹے پھوٹے گا. میں اپنے خلاصے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرا زیادہ سے بدن پہ چوٹ آئے گی. آپ سنبھل گئے نا, آپ پھسلو گے تو امت پھسل جائے گی. یہ بچے نے کتنی عمدہ بات کہی. امام اعظم نے کچھ تو جانا نہیں, بدتمیز مجھے سمجھاتا ہے یہ, تو پھر یہ امام اعظم نہ ہوتے نا, ایسے دھندے کرتے تو ہم امام اعظم تھوڑی بناتے ان کو. یہ مطلب یہ عوامی انداز ایسا ہی ہے, اس کی وجہ سے بےچارے محروم رہ جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ جس کو سمجھانے والے ہوں, بد نصیب ہے وہ جس کو لوگ سمجھاتے ہوئے ڈرے.
یہ آپ نے
کاٹ کھائے گا,
یہ آپ نے پہلے بھی بات سمجھائی تھی, اور یہ اتنی قیمتی پرائس لیس اس کو کہتے ہیں نا, یہ بات ہے کہ بد قسمت ہے وہ سے جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اسے سمجھاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں.
نہیں ہے ایسے لوگ, مجھے واسطہ پڑا ہے کہ نہیں سمجھا سکتے, سمجھاؤ تو پھر کلاس ہو گئی آپ کی. اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ ہماری زبان اور دل ایک ہو جائے. میں اپنے طور پر تو اپنے سمجھانے والوں کو بہرحال کہ آپ کو تو پتہ ہی سب الحمدللہ, مطلب میں پسند کرتا ہوں, اور میں تو بعض اوقات کہتا بھی ہوں ان کو کہ دیکھو میں کبھی غصہ بھی کر جاؤں, جھاڑ بھی دوں, آدمی کا موڈ ہوتا ہے کبھی, تب بھی میرے کو چھوڑنا مت. آپ کو بھی کہتا ہوں مجھے چھوڑنا مت, بڈھا ہے غصہ آ گیا ہوگا, چار دیا کوئی بات نہیں, پاپا آئے نا چلے, پھر بھی مجھے سنبھالتے رہنا سنبھالتے رہنا سنبھالتے رہنا, یہاں تک کہ کندھوں پہ چڑھا کر جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں اتار دینا, کاش ایمان عافیت کے ساتھ مدینہ میں موت آ جائے آقا کے جلووں میں. بس صورت شہادت, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے شعبان میں کیا کرنا چاہیے؟
میرا نام کنیز فاطمہ تاریہ ہے, ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ آپ ہمارے لیے مدینے کی دعا کیجیے.
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ پاک اس مہینے کے صدقے میں میرے مرشد کی مغفرت فرما, آمین.
ماشاءاللہ واہ بھائی واہ, حمزہ بن حسان, شعبان کی تیاری, آقا کا مہینہ پڑھ لیں, فیضان شعبان اس بار کا رسالہ تھا وہ پڑھ لیں تو اس میں تیاری کا طریقہ پتہ چل جائے گا, اور کیا پڑھنا چاہیے یہ رسالہ بھی پڑھ لینا چاہیے شعبان میں. اور شعبان میں جن سے بند پڑے وہ روزے رکھیں اور تلاوت کریں, یہ ماہ تلاوت بھی ہے. اچھا یہ ماہ درود و سلام بھی ہے, وہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ دوسرا حصہ ہے غالباً اس میں نازل ہوا ہے دونوں. تو یہ آیت درود بہرحال شعبان میں نازل ہوئی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کو علماء نے ماہ درود و سلام بھی قرار دیا ہے کہ اس میں خوب درود پاک پڑھے جائیں, اور یہ مہینہ جو ہے ماہ تلاوت بھی اس کو کہا ہے. بعض بزرگوں سے یہ منقول اس طرح ہے کہ وہ اپنا سارا دیگر کام چھوڑ چھاڑ کے
وہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تلاوت کرتے تھے. رمضان میں تو کرنی ہے، شعبان میں بھی وہ تلاوت کرتے تھے کہ یہ ماہ تلاوت ہے، تلاوت کا مہینہ ہے. مزید یہ کہ یہ ماہ شعبان جو ہے یہ آبیاری کا مہینہ ہے، رجب جو ہے بیج بونے کا مہینہ، عبادت کا بیج بویا جائے. اب یہ آخری آج اس کا 28 تاریخ 29 میں آ گئی، کل کا دن ہو سکتا ہے کہ آخری ہو ماہ رجب کا. یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، آنسوؤں سے گناہوں سے توبہ خاص کر کرے اور اللہ پاک کے خوف سے خوب روئے اور رو رو کر وہ تب عبادت کے بیج کی آبیاری کرے، یعنی کہ یہ پودا نکلے. جب پودا نکلے اس کا نیکیاں اس میں خوب بڑھائے. اور جب رمضان شریف آتا ہے تو یہ فصل کاٹنے کا دن مہینہ ہے، یہ بزرگوں کی اس طرح کی وضاحت ہیں. تو یوں یہ مہینہ جو ہے شعبان کا بڑا اہم مہینہ ہے. پھر اس کی بہت بڑی فضیلت شعبان و شہری، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اچھا، یعنی اسی لیے تو وہ آقا کا مہینہ ہم کہتے ہیں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ کرے کہ ہم خوب عبادت کریں. کل 29ویں شب پاکستان میں آ جائے گی. آج پتہ نہیں کہیں چاند ہوا ہو مدینہ شریف وغیرہ میں، مجھے اطلاع نہیں ہے، دیکھا گیا ہو. اور کل ہمارے یہاں انشاءاللہ رجب شریف کا چاند تو 30 کا ہوا تھا، رجب کا اس مہینے کا 30 کا ہوا تھا. آج جمعہ الاخرہ کا نہیں، رجب کا کہلائے گا. جمعہ الاخرہ ختم ہوئی نا تو رجب آئی، رجب شریف کا چاند 30 کا ہوا تھا. 30 دن جمعہ الاخرہ کے ہوئے یوں کے لیے. ہاں، تو اب یہ کہ 29 کا یوں ایک 30 ایک 29، یوں کل کا چانس کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ. لیکن جب تک چاند نظر نہیں آئے نا، ثابت نہ ہو رویت ہلال چاند کا دیکھنا، اس وقت تک اٹکل سے یہ طے نہیں ہو سکتا کہ کل آخری دن ہے. ہو سکتا ہے پرسوں یہ اتوار کو یعنی پیر کو چاند نظر آئے، تو کل چاند. اور یوں کل کا چاند کے لیے دیکھنا تو یہ کوشش کرنا یہ واجب کفایہ ہے. کچھ لوگ جیسے چاند دیکھیں گے تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، ایک بھی نہیں دیکھے گا تو سب گناہگار ہوں گے ترک واجب کے. کل مغرب کے بعد کوشش کرنا جس سے بن پڑے، واجب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے چاند کو تلاش کریں گے انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے. کیونکہ شعبان کا چاند شعبان کے لیے نہیں دیکھا جاتا، یہ رمضان شریف کے لیے دیکھا جاتا ہے. اس سے پھر اس کا حساب ہوتا ہے کہ 30 دن پورے ہو گئے چاند کی کوئی گواہی نہیں ملی، چاند ثابت نہیں ہوا. دیکھنا بادل آ جاتے ہیں، بعض وقت بارشیں ہوتی ہیں، گرد اڑتی ہے تو چاند نظر نہیں آتا. تو یہ کہ 30 دن پورے ہو گئے شعبان کے تو چاند مان لیا جائے گا اور رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے. تو یوں شعبان کا چاند دیکھنے کی یہ اہمیت ہے، حکمت یہ. رجب کا رمضان کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ. پھر شوال کا، زیقات کا، ذوالحجہ کا، یہ سارے یہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. رمضان سے ریلیٹڈ یہ دوسرے نہیں ہے، حج سے جیسے ریلیٹڈ ہے، قربانیوں سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ 5 مہینے مسلسل اب جو آ رہے ہیں تو اس کے چاند دیکھنے کی کوشش سب کو کرنی چاہیے جس کے لیے ممکن ہو، اور ثواب کی نیت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور شارق بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس سے میں بہت اس کی میں بڑی فکر کرتا ہوں، اس کے لیے بڑا ٹینشن میں رہتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں، مگر اس کو بالکل میری فکر نہیں ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟
دوست بدل دو. ایسا دوست کا مطلب جو نہیں، جو ہماری فضیلت نہیں جانتا، ایسا سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. جو ہے ارشاد حدیث میں مضمون اس طرح کا ہے، کوئی حدیث میں مضمون یا تو یا کوئی بزرگوں کا قول اس طرح ہے ضرور کہ جو ہماری فضیلت نہیں جانتا اسے دوستی نہ کی جائے. اچھا، اب دوستی کائے کے لیے کیے یہ دیکھ لیں، اللہ کے لیے کیے یا پیسہ اس کے پاس اس لیے کیے دوستی؟
یا وہ خوبصورت ہے امرد ہے اس لیے دوستی کی ہے معاذ اللہ، یا اس کے چٹکلے سناتا اور ہنساتا ہے خوب مزہ آتا ہے اس کے ساتھ اس لیے دوستی کی ہے، تو غلط دوستیاں ہیں کہ مزے کی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ میرا خیال نہیں رکھتا یہ، تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر اللہ کے لیے، یہ غور کرنا پڑے گا کہ واقعی اللہ کے لیے ہے بھی کہ نہیں، شیطان تو بولے گا اللہ کے لیے لیکن بیچے نگاہ کو ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اللہ کریم ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، الحب للہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. حضور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کو دیکھا ہے؟
کس نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم.
جی جی پوچھا ہے کسی نے
تو نہیں دیکھا، یہ کیسے کہیں گے؟ ذرہ ذرہ
فتجلی لی کل شیء فعرفت، میں جب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ جل شانہ نے دست قدرت جو ہے وہ دونوں شانوں کے درمیان رکھا تھا، تو ہر شے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روشن ہو گئی تھی اور ہر شے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا، اور اسی طرح جب ایک دفعہ نماز کسوف یعنی سورج گہن کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے اس دیوار کے اندر مجھے دکھائی گئی، حتیٰ کہ جنت و دوزخ بھی.
سبحان اللہ، اعلیٰ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، زمینوں میں آسمانوں میں فرشتوں میں انسانوں میں جناتوں میں جانوروں میں جو بھی کہہ لو، جو بھی اللہ کا کریم کی مخلوق ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کی عطا سے.
سبحان
اللہ. دل پر بھی آنکھیں تھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں بھی دل پر بھی آنکھیں اور کان، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، تو سب مطلب اللہ اپنے محبوب کو سب دکھاتا ہے. آدم علیہ السلام کا علم جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ حیران کن ہے، وہ آدم علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو اور اس کو شادی میں جہیز نہ ملا ہو لیکن کسی بات پر اگر لڑکی سے اختلاف، گھر والوں سے اختلاف ہو جائے اور وہ لڑکی والے جو وہ جھوٹا اس پر کاروائی کرے اور جہیز کا مطلب ڈیمانڈ کرے، تو ایسے موقع پہ لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟
وہ لڑکے کو جہیز دیتا کون ہے؟ جہیز تو لڑکی کا ہوتا ہے.
جہیز آیا ہی نہیں لڑکی کا نا.
اب تو لڑکی کا نہیں آتی، ماں باپ نے لڑکی کو جہیز اگر نہیں دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں یار. یہ ہوتا ہے کہ یہ پلنگ گھٹیا والا دیا تو صوفے گھٹیا والے دیا، تو یہ ہوتا ہے کہ سونا بھی دو تو بولیں گے کہ وہ کم مطلب ہے کھوٹ زیادہ ملی ہوئی اس میں، یہ مطلب قوم ناشکری ہے سمجھے. تو جہیز تو دیتے ہیں. اب یہ خدا جانے ایسی کیسی شادی جس میں ماں باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، خدا نہ خاصا جہیز نہیں بھی دیا، تبھی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ جہیز نہ دینے سے وہ نکاح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بعض کھاتے پیتے لوگ کسی غریب کی بیٹی لیتے ہوں، ان کو منع کر دیتے ہوں تم ایک دن کا بھی مت دینا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ بیٹی دے دو، یہ بھی ہوتا ہوگا. لیکن پھر بھی ماں باپ کو ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا، اچھی بات ہے. دوبارہ نہیں بھی دیا
تو اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے لڑائی کرے, کیونکہ اس کے لیے تو ہے ہی نہیں بیٹے کے لیے, تو مرد کے لیے تو. اگر سوال میں یہ سمجھاؤں تو
سوال یہاں یہ شاید فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جہیز نہیں دیا, اب ہو گئی لڑائی, تو لڑکی کے والد نے لڑکے پر کیس کر دیا کہ جہیز واپس کر, لڑکا بولے جہیز دیا ہی کہاں تھا کہ میں واپس کروں.
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جہیز نہ دیں, بل فرض نہیں دیا تو والد نے اگر ایسا کہ جھوٹا کیس کیا ہے گناہگار ہے.
ہاں
میرے سمجھ سے عرض ہے کہ آپ ایک طرف یہ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص ایک جانور کی مدد کر رہا ہے اور یہ جھاڑیوں میں پھنسے جانور کو نکال کر آزاد کر دیتا ہے, جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹائر کے اندر پھنسا کر اس سے کھیلا جا رہا ہے, جانور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. تو ان دونوں ویڈیوز کے بارے میں پلیز ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کیا جانور کو آزاد کرانے کا ثواب ملے گا, اور دوسری طرف جانور کو اس طرح تنگ کرنا کیسا ہے.
امیر علیہ سنت, یہ مچھلی پھنسی ہوئی ہے تو کیا اس طرح اس کو اس مصیبت سے نکالنے کا اجر ملے گا؟
ماشاء اللہ, مچھلی کو پانی میں ڈالتا ہوا بھی دکھا دیتے, پانی میں چل رہی ہوتی ہے اب ڈالنے کے بعد. ہاں یہ تینوں ویڈیوز جو ہیں, یہ پہلی تو وہ جانور کو چھڑانا آزاد کرنا, اور دوسرا مچھلی کو بھی ایک مصیبت سے نکالنا اور پانی میں ڈالنا, یہ ظاہر ثواب کے کام ہے کہ جانور پر بھی احسان کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا, اللہ پاک اس کا اجر دے گا. ایک شخص اس کا کردار اچھا نہیں تھا, ظالم, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا, وہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, وہ کنویں کے پاس سے گزرا, اس نے دیکھا کہ ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے, اس کے باہر نکلی ہوئی زبان دیکھ کر اس شخص کو اندازہ ہوا کہ یہ کتا بہت پیاسا ہے. اس نے اپنا موزہ اتارا, موزے میں پانی بھر کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا, اللہ کریم کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی, اس کی بخشش ہو گئی. اچھا اب یہ کہ جانور پر احسان کرنا, تو جس نے مچھلی کو آزاد کیا پانی میں ڈالا نکال کر, اور جس نے اس یہ لومڑی لگ رہی تھی وہ جانور ہے جنگل کا, تو اس کو آزاد کیا, جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی, کلاڑی سے کاٹ کاٹ کر اس نے یہ نکال کے اس کو آزاد کیا, تو اب یہ کام اگر مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو ثواب کا حقدار ہے, اور وہ ابھی اس کا ثواب, اس کی فضیلت کی آپ نے حدیث پاک کی حکایت سنی. تو بہرحال یہ کہ جانوروں پر رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. اب یہ کہ وہ دمبے کو یا بھیڑ کو جس طرح یہ ٹائر میں باندھ کر لٹکا کر جس طرح یہ کر رہے تھے, یہ جانور کو خوف زدہ کر رہے تھے, بےچارا لٹک جاتا تھا, گھبرا کر کبھی اس طرف بھاگتا تھا کبھی اس طرف بھاگتا تھا, تو یہ گناہ کا کام ہے, ایک تماشا بنا رہے تھے لوگ, اور لوگ جمع بھی ہوئے ہوں گے تماشا دیکھ رہے ہوں گے اس کا, تو جو دیکھ رہے تھے وہ بھی گناہگار ہیں کہ یہ جانور کو اس طرح مطلب ستانا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے, تو اب اس گناہ سے ان کو نہیں بچا سکتے, تو آدمی یہ کہ اس کو دل میں برا جانے, دل میں برا جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو دیکھے اور تالیاں بھی بجائے اور بولے افسوس یار ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھاٹا ٹھاٹا کر رہے ہیں, تالیاں بجانا خود یہ گناہ ہے, یہ الگ سے گناہ ہے, اور یہ دیکھنا تماشا اس کا, تو جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے, اور بچے بھی بازو کا بلی کو چھت سے گرا دیتے ہیں, مارتے ہیں, دم سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, انہیں بھی سمجھانا چاہیے کیونکہ وہ نہ سمجھی میں ایسا کرتے ہیں, تو جانور چاہے بلی ہو یا کتا اللہ پاک کے مخلوق ہے, بلا وجہ اسے ایذا اور تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ یہ گناہ ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مظلوم جانور اور مظلوم کافر کی بد دعا بھی مقبول ہے. جانور بھی بد دعا کر سکتا ہے، کرے گا تو اس کی بد دعا قبول ہوگی. تو اسلام نے ظلم کا رد کیا ہے، اسلام میں ظلم ہے ہی نہیں. ہمیں پیار محبت دینی ہے اور ظلم سے بچنا ہے. جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے انہیں کھلانا پلانا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی، حدیث پاک میں مضمون ہے، کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ چھوڑا تاکہ یہ خود اشرات الارض کیڑے مکڑے وغیرہ کھا کر اپنی جان بچا لے، اور وہ بلی اس طرح بھوکی پیاسی مر گئی. تو اس وجہ سے عورت کو جہنم میں ڈالا گیا. مختلف حدیث ہے اس کی کہ وہ بلی اس پر مسلط ہے، اب اس کو نوچتی ہے کاٹتی ہے، اس طرح کی بھی روایت میں مضامین ہیں. تو یہ مطلب کسی جانور پر ظلم بھی نہیں کرنا ہے، چونٹی پر بھی، کیڑی پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. بچے کیڑی کو مارتے رہتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے. مرغیوں کو، طوطوں کو، چڑیوں کو، جو بھی گھر میں یہ چیزیں پالی جاتی ہیں، تو بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ یہ ان پر ظلم نہ کریں. اٹھا اٹھا کے پھینکنا، تو اس کی پوچھڑی کھینچنا، تو اس کو پروں سے پکڑنا، تو ٹانگوں سے لٹکانا، اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم
اللہم
اللہم بارک لنا
فی رجب
فی رجب
وشعبان
وشعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان.
اللهم
اللهم
بارك لنا في رجب
في رجب
وشعبان
وشعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان.
اللهم
اللهم
بارك لنا
بارك لنا
في رجب
في رجب
وشعبان
وشعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
كلتر کلٹر کا مطلب ہے کہ بہت سے کام ہیں اور ان کاموں میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں، ان پلاننگ ہے. اب دیکھیے، جو بھی بندہ آفس میں آتا ہے تو آفس میں بھی اس کو بہت سے کام سامنے ہوتے ہیں، فائلوں کا پلندہ پڑا ہوا ہے، باس کی بات سننی ہے، کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے، کوئی لیٹر لکھنا ہے، کوئی ای میل کا جواب دینا ہے. اسی طریقے سے اگر گھر میں آئے تو جو ہاؤس وائف ہیں، گھریلو خاتون ہیں، ان کو بھی بہت سے کام کرنے ہیں. ان کو کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، بچے اور یہ جو کپڑے طے کر کے رکھنے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، اتنے سبجیکٹس، اتنے مضامین ہیں، کون سا مضمون پہلے پڑھا جائے، کس کو توجہ دی جائے. پھر اب موبائل فون آ گیا تو اہم ترین کام بھی کیے جا رہے ہوں، بیچ میں موبائل فون کی گھنٹی بج جائے تو پھر ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، بہت سے کام رہ جاتے ہیں. تو ایک انسان جس بھی کیپیسٹی میں ہے، اس کے سامنے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کام پہلے کیا جائے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ سے سوال ہے حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بہت سے کام سامنے ہوں تو کون سا کام پہلے کیا جائے. یہ کوئی سٹینڈرڈ پتا چل جائے، کوئی معیار پتا چل جائے کہ چاہے وہ گھریلو خاتون ہے، آفس ہے، یا وہ استاد ہے، شاگرد ہے، طالب العلم ہے، اسے پتا چل جائے کہ ڈھیر سارے کاموں میں سب سے پہلے مجھے کس کام پہ توجہ دینی ہے اور کتنی توجہ دینی ہے.
سب سے پہلے تو اس کی کام کی شرعی حیثیت دیکھی جائے گی کہ آیا وہ کام شرعاً درست ہے یا نہیں ہے. اب اگر وہ شرعاً درست ہے تو اب تو وہ کام کیا جائے جس کی شرعاً اہمیت زیادہ ہو. مثلاً نماز، تو نماز کو سب سے سب پر فوقیت دینی ہوگی، جماعت نماز. اچھا، اس کے علاوہ اب وہ کام جیسے کہ فرائض واجبات وغیرہ میں سے نہیں ہے، اور ایک جنرل کام ہے، شرن وہ جائز ہے، مباح ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں کہ کس کام جلدی نہ کرنے میں نقصان ہے. تو اب یہ کہ نقصان سے بچنا جو ہے نا نفع حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کہ نقصان سے بندہ بچے. ورزش کرے کہ میری صحت جان بنے گی، اور اب ورزش میں یہ خطرہ کہ کہیں ہڈی نہ ٹوٹ جائے، جوڑ نہ اکھڑ جائے. تو وہ جان نہیں بنانی، جان بچانی ہے. جان بچانا، عوام بھی بولتے ہیں جان بچانا فرض ہے، واقعی یعنی کہ جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ کہ خود کو یعنی نقصان کو دور کرنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس کے حساب سے دیکھیں کہ کس میں زیادہ نقصان ہے آپ کا. 10 کام ہیں، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، سب میں نفع ہو رہا ہے، بھائی یہ کام نہیں کروں گا تو نقصان ہو رہا ہے. اب اس پر ہاتھ رکھے خود کو، یا جس کو بھی وہ نقصان ہو رہا ہے اس کو نقصان سے بندہ بچائے. اور جس میں سب سے زیادہ نقصان ہے اس کو پہلے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اس کو کر لیتا ہوں تو نقصان پھر بھی بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اب دیکھ لے کہ وہ اگر اس میں جلدی ہے تو اس کو کر لے، اور بعد میں وہ نقصان سے بچنے والا کام کر لے. تو یہ تو اتنی سمجھ بوجھ تو ظاہر ہے اس وقت ہر ایک میں ہوتی نہیں ہے. عام طور پر بندہ وہ کام کرتا ہے جس میں لطف زیادہ آتا ہے، تن آسانی ہو جس میں، آسانی والا کام وہ کرتا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، اگر اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم
باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان در کی ہے. سردیوں میں جب ہوا سنکتی ہے تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کس ہوا کے سنکنے کی بات کر رہے ہیں؟
باد شفاعت آپ نے کہا تو سنکی وہ دیکھ، باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. اے رضا وہ دیکھ شفاعت کی ہوا چلی، یہ ایک استعارہ ہے یا محاورہ ہے کہ شفاعت کی ہوا چلی اور یہ تیرے دامان تر، یا اللہ نے عاجزی کے طور پر فرمایا کہ تیرے گناہوں بھرے دامن کے لیے یہ ہوا جو ہے نا یہ تیری لاج رکھ لے گی، کہ آقا تیری شفاعت کرنے والے تو اب تو مطلب یعنی کہ شفاعت کے سبب بخشا جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس مقطع کا خلاصہ یہ سمجھ میں آیا میری جو عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
شعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وسلم.
ما شاء الله وہ سحری اجتماعات کی دھوم دھام ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کی کوششوں سے مچی ہوئی ہے, اور رجب شریف کا تو مہینہ پورا ہونے والا ہے اور بہت سارے اجتماعات انہوں نے کیے سحری اجتماعات. مختلف شہروں کے اجتماعات یہ کارکردگی مجھے ملی ہے اور مجموعی طور پر چلو میں بتا دیتا ہوں ان کی حوصلہ افزاؤ کے ذمہ داروں کی. سارے ذمہ دار مل کر زور لگاتے ہیں تو کراچی 10,467 سحری اجتماع ہوئے کراچی میں, اور اس میں شرکا یہ جو تحریر ملی وہ عرض کر رہا ہوں, شرکا شریک ہونے والے اس میں 52,393, حیدرآباد 1,675 اور شورکا 38,771 شورکا. یہ شورکا بھی پتہ نہیں سب سمجھتے ہوں گے انگلش ہو نا کوئی اس کا ورڈ اٹینڈنس.
ویسے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں شریک ہونے والے, لیکن اٹینڈ کرنے والے بھی ایک ورڈ ہے جو شاید استعمال کیا جا سکتا ہے.
اٹینڈ کرنے والے شاید
اٹینڈ کرنے
میرے لیے بولنا آسان.
جی اٹینڈ کرنے والے.
مدینۃ الاولیاء ملتان شریف 905 سحری اجتماع, اور اٹینڈ کرنے والے 14,375, فیصل آباد 3,239 اور اٹینڈ کرنے والے 23,139, لاہور 21,796 اور اٹینڈ کرنے والے 99,027, اسلام آباد 654 اور اٹینڈ کرنے والے 16,899 اور ٹوٹل پاکستان میں ہوئے 38,781 اور شورک کا یعنی اٹینڈ کرنے والے 2,44,604. ماشاء اللہ. اچھا اس میں فرسٹ اس تحریر کے مطابق لاہور 21,796 سحری اجتماع کیے, اور کراچی کو سیکنڈ پوزیشن 10,467 ہے, آدھے سے بھی کم ہے لیکن بہرحال سیکنڈ پوزیشن. اور سب سے کم جو ہے یہ ہمارے اسلام آباد کو 654, سیکنڈ لاسٹ ملتان 950. اب دیکھو شعبان میں کون فرسٹ آتا ہے اور سیکنڈ تھرڈ, کچھ اور زور لگائیں. شعبان کے 30,000 کا تو میں نے ادب دیا نا, اور اب آپ جتنا بڑھا سکیں ہمارے ذمہ داران. شعبان میں بھی موقع اچھا ہے, لوگوں کو عبادت کا ذوق ہوتا ہے, روزوں کا شوق ہوتا ہے, اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہرحال جو بھی میرے مدنی بیٹے بھاگ دوڑ کرتے ہیں میں ان سے خوش ہوں, مجھے مزہ آتا ہے روزوں کی تحریک. میرا یعنی کہ بہت اچھا مطلب یعنی کہ یوں کہنا چاہیے مجھے پسند آنے والا مشغلہ ہے, یہ چلنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات, یہ بڑی رات کو شب معراج شب جمعہ کو جو کی تھی سوالات. سوال نمبر ایک, رجب شریف کے 27 تاریخ کا روزہ رکھنے پر کتنے مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب 60 مہینوں کا.
سوال نمبر دو، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج پہلے آسمان پر کس نبی کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو. سوال نمبر تین، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ جواب، نماز کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، نمبر ایک بنت نعیم میمن حیدر آباد، ام باسط کراچی، ہمشیرہ طاہر سعید بورے والا، بنت بشیر اتاریا ویاری، بنت محمد یار دیپالپور، بنت محمد سعید لاہور. تمام درست جوابات دینے والوں میں، یہ سات تو سلیکٹڈ تھے، اب جتنے بھی درست والے تھے، قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام ام تبارک کوئٹہ، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. اب تین سوالات پیش کیے جاتے ہیں جو آئندہ ہفتے انشاءاللہ 8 بجے، رات 8 بجے تک ان کے جوابات تحریری طور پر ٹیکسٹ میں، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے پیش کرنے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، کس دن اولاد کے ہفتے بھر کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فوت شدہ ماں باپ کے سامنے؟ سوال نمبر دو، الغزالی قبرستان کس مقدس شہر میں ہے؟ سوال نمبر تین، مومنوں کی روحیں جن دنوں اور راتوں میں اپنے گھر آ کر اس سالِ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک دن بتائیے، یعنی کن راتوں میں، راتوں میں بھی آتی ہیں دن میں بھی آتی ہیں، ابھی اس کا بیان ہوا تھا، تو رات یا دن بتا دیں. دینی کاموں کی تحریکیں، پاکستان اور بین الاقوامی امور 12 مارچ 2021 کی کارکردگی، جائزہ تحریک، یعنی اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لینا، اور مدنی نیک اعمال کا رسالہ پر کرنا، فل اپ کرنا. اسلامی بھائیوں کی تعداد، جائزہ تحریک میں شامل اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,78,359، اسلامی بہنیں 1,17,250. روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 1,04,639، اسلامی بہنوں کی تعداد 32,967. آدھا پارا روزانہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 88,330، اسلامی بہنیں 41,553. روزانہ 12 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 1,98,555، اسلامی بہنیں 1,10,898. گھر درج، اسلامی بھائیوں کی تعداد 59,024، اسلامی بہنیں 78,346. تفسیر قرآن سننے سنانے کے حلقے اٹینڈ کرنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 68,406. روزانہ 12 منٹ دینی کتاب کی اسٹڈی اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,30,849، اسلامی بہنیں 82,293. نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 40,179، اسلامی بہنیں
22,795 जुल्फे रखने की नीयत करने वाले साईं भाइयों की तादाद 28,921 तहज्जुद पढ़ने वाले ईसाई भाइयों की तादाद 40,668 ईसाई बहने 15,201 हफ्तावार इज्तिमा में रात गुजारने वाले ईसाई भाइयों की तादाद 9,234 ईसाई बहनों का फिगर सब में कम है मैंने जो समझ सका हूं ईसाई बहने थोड़ा कारकर्दगी लेने में अपनी अपने काम को मजबूत करें हो सकता है कारकर्दगी में कमजोरी हो और ईसाई बहने तो वरना करती होंगी जरा जिम्मेदार ईसाई बहने तवज्जो फरमाएं सल्लु अला हबीब
आज माशाल्लाह हमारे आलमी मदी मरकज फैजान मदीना में पतोकी के भी इस्लाम भाई हाजिर हुए हैं और माशाल्लाह जो हमारी मजलिस प्लांटेशन जो वेलफेयर FGRF की तरफ से जो पौधे लगाए जा रहे हैं माशाल्लाह हमारे इन इस्लाम भाइयों का भरपूर ताउन रहा और खूब इन्होंने भी पौधे फराम करने की कोशिश कर रहे
हैं पतोकी और वो अपने फैजान
जी फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत जो
वो जो अपने
FGRF
जो आज जिनकी शिरकत है
नहीं आज ये खुसूसी तौर पे उस प्लांटेशन में जो काम हो रहा है तो
कराची का इस्तेमाल
वो भी आए हैं यहाँ शिरकत भी कर रहे हैं फैजान मदीना में
अच्छा और भी कुछ
फैजान मुर्शिद का कहा था मैंने
अच्छा अच्छा और भी किसी का कहा था
वो इस ज़ियाद हुब वाले मुल्तान में जमा है
माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह
बैरून मुल्क के हमारे रीजन निगरान और हमारे जिम्मेदारान भी कराची पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह
माशाल्लाह सबको मरहबा वेलकम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे गुनाहों को माफ़ रब करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा इलाहुल आलमीन रजब शरीफ का मुबारक महीना तूने अता किया जिसमें नेकियों का अज्र बढ़ जाता है इबादत का बीज बोने का महीना अफसोस हमने तो इबादत का बीज भी नहीं बोया ना नेकियों में कोई इजाफा कर पाए दूर दूर रहे बस गुनाहों का वही सिलसिला अल्लाह अल्लाह करम कर दे या अल्लाह करम कर दे जिन्होंने जिन्होंने इबादत की रजब शरीफ की कदर की उनका सदका हमारी मग़फ़िरत कर दे हमें बख्श दे मौला करीम शाबान शरीफ की आमद तशरीफ आवरी होनी है इलाहुल आलमीन काश शाबान में तेरी इबादत का हमें शरफ हासिल हो रजब का एक दिन या दो दिन जो बच्चे वो भी ए पाक परवरदिगार तेरी फरमाबरदारी में गुजरे सारी जिंदगी तेरी इताअत और फरमाबरदारी में गुजरे इलाहुल आलमीन हमारे छोटे बड़े जाने अनजाने में हुए सारे गुनाह मुआफ कर दे इलाहुल आलमीन हमें नेक परहेजगार आशिक रसूल बना दे आशिक सहाबा अहले बैत बना दे रब करीम अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दे इलाहुल आलमीन हमारी बहु बेटियों को अहिया की चादर नसीब फरमा बेपर्दगी का ये गंदा सिलसिला खत्म हो जाए शर्म अहिया का दौर दौरा हो जाए बेहयाई के सिलसिले खत्म हो इलाहुल आलमीन बेनमाजी नमाजी बन जाए सुन्नतों से दूर रहने वाले सुन्नतों के पाबंद हो जाए परवरदगार आलम बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता हो मकरूजों के कर्जे उतर जाए जिनकी रकमें फंसी हैं इन्हें मिल जाए इनके हुकूक मिल जाए रब करीम कोरोना वायरस की आफत दुनिया से दफा हो जाए
کرونا کے مریض بھی ٹھیک ہوں، دیگر بیمار بھی ہمارے شفا یاب ہوں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو، بیٹوں کے طلبگاروں کو عافیت کے ساتھ بیٹے نصیب ہو. پروردگار عالم جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو جھگڑے ختم ہو، آپس میں اتحاد اتفاق کی فضا قائم ہو. یا اللہ پاک تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
گناہوں نے
السماواتی
السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت کی جانب سے ہر ہفتے کسی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب ملتی ہے، اور پڑھنے سننے والوں کو امیر اہل سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا ناجائز و گناہ ہے، موسیقی سننا بھی حرام ہے. یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ڈرائیور کی موت پڑھ یا سن لے، اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما.
پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ تھا فیضان شعبان. تو یہ رسالہ کی جو کارکردگی ہمیں ملی ہے، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 28,24,333، اسلامی بہنوں کی تعداد 6,21,852، اوورسیز اسلامی بھائی 2,81,963، اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,42,412، ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی ملی 38,70,540. الحمدللہ اس میں نمایاں کارکردگی میں بھی ہمارے ذمہ داران آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ مجلس کی طرف سے ہمیں جو کارکردگی ملی اس میں حیدرآباد ریجن میں نگران کابینہ دانش اتاری پہلی پوزیشن پر آئے 19,287. الحمدللہ اسی طرح ملتان ریجن میں ظاہر پیر کابینہ ثاقب حسین اتاری 13,387. اسی طرح لاہور ریجن میں داتا صاحب کابینہ حاجی افضل اتاری 2,697. اور اسی طرح فیصل آباد میں دارالسلام ٹوبا گوجرا کابینہ شاہد اتاری 86,126. اسی طرح کراچی ریجن میں نیو کراچی کابینہ توصیف اتاری 16,316. اور اسلام آباد کابینہ میں سیالکوٹ کابینہ سجاد اتاری 4,582. یہ ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کی.
ماشاء اللہ برکت ہے. ابھی 40,00,000 کا ہدف پورا کرنا ہے. یہ ڈرائیور کی موت تو ویسے ہی نام بھی تھوڑا ایسا کہ آدمی کو جی چاہے کہ پڑھے انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا. انشاءاللہ فائدہ نہ ہو پیسے واپس. ماشاء اللہ پیسے واپس یہ ماحول رہا مکتب المدینہ میں جانا نہیں پیسے لینے کے لیے. سبحان اللہ، یہ دربار میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ ماشاء اللہ
اکثر یعنی کہ تقریباً کے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ جو نظر آ رہے 100% کے ہاتھ میں رسالہ ہے. سب جگہ اس طرح کوئی اسلامی بھائی کو کوئی مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے ترکیب بنا کر رسالے جہاں جہاں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں نا بانٹ دیے جائیں. تو اس بہانے یہ کہ اسکرین کی بھی رونق ہوگی اور اس بہانے ہاتھ میں جائے گا تو پڑھیں گے بھی, نہیں پڑھنے کا دل ہوگا تو بھی شاید کھول کے ہو سکتا ہے پڑھ لیں. ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ برکت دے. سبحان اللہ, یہ کہاں کے ہیں یہ؟
یہ
ہم شرمندہ ہیں, سن میں یہاں ہوں نا تو یہ ایک ایک حصہ پکڑ کے اکا دکا کوئی بےچارے. خیر انشاءاللہ یہاں بھی ان کو بھی بانٹنے کا ذہن ملے گا نا انشاءاللہ, تو ترکیب بن تو سکتی ہے. کراچی میں بھی ایک سے ایک سخی داتا ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ماشاءاللہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے نئی, میں چاہوں گا امیر علیہ سنت کی نظروں میں بھی کتاب ہو. ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ 720 روپے ہدیے پر یہ دستیاب ہے, آخرت کے حالات. اس کتاب کے بارے میں نگران شرح فرماتے کہ شرح صدور میں علامہ سیوطی شافعی رحمتہ اللہ تعالی نے اس کتاب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے.
البدور السافرہ یہ بہت پہلے میرے ہاتھ میں آئی تھی اور میرے پاس ایک پرانی اردو ترجمہ ہے اس کا, وہ واقعی کتاب ہے کہ کتاب ہے. میں نے اس سے الحمدللہ استفادہ کیا کافی. میری اپنی کتابوں میں جو اردو کی کتابیں نا فیضان سنت جلد اول دیگر کتابیں, ان میں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور روایتیں آپ کو ملیں گی بھی البدور السافرہ کے حوالے سے. تو عربی کتاب ہے یہ اور اردو اس کا ترجمہ ہوا ہے پہلے بھی, لیکن اب جو مکتبۃ المدینہ کا تو اپنا انداز ہے نا ترجمے کا, اور پھر اس کی تخریج بھی. اور تو یہ کتاب تو اسی کہ آپ پکڑ کے ایک نشست میں پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ. نہ جس کو سدھرنے کا جذبہ ہے نا کہ مجھے سدھرنا ہے, یہ پڑھ لیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب آپ کو کیسے سدھارتی ہے آخرت کے تعلق سے. ایسی ایسی روایتیں آپ اس میں پڑھیں گے کہ آپ نے آج سے پہلے شاید نہیں پڑھی ہوں گی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شافعی سلسلے کے بزرگ ہیں اور با کمال عالم دین ہیں. یہ آج سے 300-400 سال پرانے بزرگ ہیں اور اعلی حضرت نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 75 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جاگتی حالت میں زیارت کی ہے, جاگتی حالت میں. حالانکہ یہ 350-400 سال پرانے بزرگ ہیں, صحابی نہیں ہیں, بزرگ ہیں, عالم دین ہیں, شافعی ہیں. کتاب ان کی کتابیں اور بھی ہیں, شرح و صدر بھی نئی کتاب ہے, تو یہ ضرور آپ لیجئے گا. 720
جی 720.
سبحان اللہ, واقعی یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ 720 میں مفت ہے. دین کی کتاب ہے نا, دینی کتاب کا تو احترام ہدیہ بولتے ہیں. اب لوگ قیمت اور کوسٹ بولتے ہیں, پہلے ہمارے کسی دور میں اس کی قیمت بولنا یہ جرم تھا, ایک طرح سے بے ادبی مانی جاتی تھی. اب تو بولتے ہیں کوسٹ قیمت, کوسٹ قیمت. اس کا احترام نہ دیا بولتے ہیں دینی کتاب کو. لیکن اب بہرحال لفظ بھی لکھا ہوتا قیمت, یہ قیمت نہیں ہوتی انڈیا, یہ انمول ہوتی ہے کتابیں. گناہ نہیں ہے قیمت لکھنا, میں ویسے ہی ادب کی بات کرتا ہوں. وینا کے بعد ابا نصیب, لیکن یہ بے ادبی بھی نہیں ہے. اب عرف ہی ہے کہ لوگ اس کو قیمت لکھتے ہیں, یہ کتابیں چھاپنے والے لوگ. اب ادیا لکھیں گے تو شاید سمجھ نہیں پڑے گی لوگوں کو. ماشاء اللہ, تو جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں, مجھے بہت پسند ہے کتاب. یا اللہ پاک آخرت کے حالات نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, جو کوئی 92 ڈیز میں پوری پڑھ لے اس کی آخرت بہتر کر دے, محبوب کے جلووں میں موت دے, قیامت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ
محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ. اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ